سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين إلهي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك good ما شاء الله بالكل تيك تاك Alhamdulillah, Alhamdulillah. Really nice to see you all up again. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ka bahut fazl o karam hai, uska ihsan hai ki usne hame ek aur din diya, sone ke baad dobara uthaya, us choti si maut ke baad dobara zindagi di. Alhamdulillah, Rabbil alameen. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے yes, الحمدللہ ماشاء اللہ approaching to our تکمیل of جز ون الحمدللہ زندگی دیکھے کیسے بھاگ رہی ہے رائٹ حالانکہ ہم کتنی چھوٹی چھوٹی آیات کرتے ہیں رائٹ تھوڑی تھوڑی چھوٹی سے مراد تھوڑی تھوڑی آیات رائٹ اگر ہم دیکھیں تو دن میں اگر 8-10 آیات بھی روز اگر ہم کر لیتے ہیں آلدو ہم نے کبھی 10 آیات سے زیادہ نہیں کیے لیکن اسٹل آپ دیکھیے کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 اس طرح ہم آیات کرتے کرتے اور ماشاء اللہ دیکھیے پچھلے مہینے ہم نے جو کورس شروع کیا الحمدللہ آج ہم اس کی تکمیل پہ پہنچے ہیں اس جز کی تکمیل پہ سیمس ٹو فاسٹ Is it too fast? it seems, right? But it's not, right? It seems like that, but it's not. بہت تھوڑا تھوڑا ہم نے کر کے کیا سورہ فاتحہ کو ہم نے 2 دن میں کیا سبحان اللہ اس کے بعد ہم نے 2-2 4-4 آیات کی یس ماشاء اللہ ٹھیک ہے سو الحمد للہ ماشاء اللہ اپنے سے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو کوئک فاسٹ اس کو لیتے ہوں گے لائک ایوری ون از ڈفرنٹ رائٹ ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم رائٹ سو کسی کو کسی جگہ بڑھا دیا ہے کسی کو ایک دوسرے پیریڈ میں بڑھا دیے گئی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر چیز میں پرفیکشن دی ہو رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ جتنی استطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کسی کو ذہنی طور پر زیادہ عطا کیا ہے کسی کو ہاتھ پاؤں ہنر کے طور پر زیادہ اس کو عطا کیا ہے رائٹ ایوری ون از ڈفرنٹ ان their own abilities. So alhamdulillah, kisi ko jaldi yaad ho jata hai to kisi ko der mein yaad ho jata hai, but it doesn't matter, right? Koi do dafa padh ke yaad kar leta hai, usko char dafa bhi padhta hai to usko still feel some difficulty, right? So it doesn't matter, but it does matter ki aap kitni koshish aur kitni mehnat karte hain, right? All depends aapki efforts kitni usme dal rahi hai. Okay, so inshallah, koshish karte rehna hai, jitna jaisa yaad ho. Alhamdulillah, because ye cheez aisi hai ki is pe aap dekhiye, humne shuru mein bhi is pe baat ki thi ki Quran aisi kitab hai Allah subhanahu wa ta'ala ki ki uske har harf ko padhne par 10-10 neki hai. To kaun itna ajr chhodega, hai na? اب اگر کوئی دو دفعہ میں پڑھ کے یاد کر لیتا ہے تو اس کی نیکیاں دیکھیے اور جو 10 ٹائمز اس کو پڑھ کے یاد کرتا ہے اس کی نیکیاں کتنی ہوئی ہے نا تو جو زیادہ محنت کرے گا اس کا اجر بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگا نا یہ مارکس ٹیسٹ وغیرہ یہ سب یہ دنیاوی چیزیں وہ یہیں کی یہیں رہ جائیں گی انشاءاللہ جو اس کا اصل اجر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے الحمدللہ, انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں. ایوری ون از ریڈی فار دا اٹینڈنس؟ یس, الحمدللہ. چلیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرزانہ غازی, صبا مقبول, ارم شہزادی, محمد جاسمین, ماریا عمر, انیلا عمر, عفت اسما سیدہ, عفت فاطمہ, نادیہ علی, شاہین مقصود, نیشا فاطمہ, حاجرہ آصف, امت الفرحین, حفصہ عارف, عشرت سلطانہ, فرزانہ امرین, حریم اقبال, شہبان امیر, نجمہ رشید, ہرا مجیب, عبیر یعقوب, ساجدہ پروین, فرزانہ سلیم, محنور عرفان, مریم بی بی, سمیرہ جیوا, شیراز افغین, اطیبہ اعجاز, شبنم شاہد, فیروزہ ثناء اللہ, عائشہ حسنہ, ارم فاروقی, آفرین سلطان اینڈ غزالہ شاہد. الحمد للہ, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اپنی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی دعا کے سیشن کا. ٹھیک ہے, اور آج آئی تھنک حسین ترین دعا ہم کرنے جا رہے ہیں. کل اگر آپ سب کو یاد ہو تو ہم نے اپنی اولاد اور والدین کے حوالے سے اور کل مومنین کے حوالے سے ایک دعا کی تھی, اور انشاءاللہ آج ہم جو دعا کرنے جا رہے ہیں وہ کل کی کل والدین کے حق میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پہلے ہم اس کو سنتے ہیں پھر اس پہ مزید اور بات کریں گے. کہ سورۃ الاسراء, جسے عام طور پہ سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, اس کی آیہ نمبر 24 میں یہ دعا موجود ہے. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
چلیے اگلی دعا پہ جاتے ہیں.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
چلیے اس کا ترجمہ لکھتے ہیں. ربی, اے میرے رب, ارحمهما, رحم فرما ان دونوں پر, کما جیسے کہ, رب بیانی, انہوں نے پالا مجھے, صغیرہ, جب میں چھوٹا تھا. ایک سٹریچ میں کیسے ہوگا کہ رب ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ. اے میرے رب, میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا. ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ایک عجیب رشتہ ہے. دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. پہلے ماں باپ بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ابھی بچے دنیا میں نہیں آئے ہوتے اور کرنی چاہیے، اور پھر بعد میں بچے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہاں تک کہ ماں باپ دنیا سے چلے جا چکے ہوتے ہیں۔ خوبصورت دعا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی۔ اس دعا کی تاثیر کیا ہے کہ زندگی بھر تو انسان ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگے ہی، لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے خیر کرنا چاہے تو یہی دعا مانگے، حتیٰ کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب زندہ ہوتے ہیں تو انسان اپنی اتنی زیادہ خواہشات اور اتنی زیادہ مستیوں میں ہوتا ہے کہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، پھر جب اللہ کی کتاب سے تعلق جڑتا ہے تو دل میں آتا ہے کہ کاش ماں باپ ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، یا اگر ان کو ستایا ہوتا ہے تو دل میلا ہوتا ہے، گلٹ پیدا ہوتا ہے، نیک اولاد ہمیشہ ایسی محسوس کرتی ہے۔ اب کیا کریں، یہی دعا پڑھیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، ماں یا باپ میں سے کوئی میرے سے ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، کیا کروں؟ تو کہا تم ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بڑی پیاری دعا ہے، حق تو نہیں دے سکتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالی کی نگاہوں میں میں کیسا ہوں، میرا کیا مقام ہے، تو اس کا اندازہ لگا لے کہ میری نگاہوں میں میرے ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ بہت ملتا جلتا ہے بندے اور رب کے تعلق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی مثال دی کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے محبت کرتا ہے، تو لہٰذا اپنے بوڑھے ماں باپ کو کم از کم اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھیں۔ ہم ان سے اگر دور ہیں اور وہ بیمار ہیں تو ان کی صحت کی دعا تو کریں۔ دکھ اور افسوس کی بات کیا ہے کہ ہماری مصروفیات اتنی بڑھ گئیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال ہی نہیں آتا۔ نہیں، بہترین دعا ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ مانگیں نا تو یہی کہہ کے مانگیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیسے؟ کہ اگر مجھے کوئی تکلیف آئے گی تو میری ماں کو تکلیف ہوگی، میرے باپ کو دکھ ہوگا، اللہ میرا یہ دکھ میرے ماں باپ کو نہ دکھانا۔ آپ کو اپنے لیے کوئی چیز چاہیے، آپ کو اللہ نے نہیں دی، ایک یہ آپ کہتے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے، اور ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ کو میری یہ خوشی دکھا۔ فرق ہے نا، آپ نے مانگا اپنے لیے اور ماں باپ کا حق بھی دیا۔ یقین کریں صرف یہ دعا آپ مانگ لینا، آپ اپنے بھائی بہنوں کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ کیا سوچ کے؟ کہ اللہ بھائی بہنوں کو کوئی تکلیف ہے تو اس کا غم ماں باپ کو ہے نا، تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر آپ دنیا آخرت ہر نعمت کو سامنے رکھتے ہوئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ تعالیٰ نے لفظ کتنے خوبصورت استعمال کیے نا کہ ان دونوں پہ رحم کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پہ بھی رحمتیں فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جو دنیا میں ہے ان کی دنیا کو آسان کرے، ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی قدر کریں۔ اور ماں باپ کا سلسلہ صرف اپنے ماں باپ تک نہیں رہتا، یہ اوپر کئی نسلوں تک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے اپنے نانا اور نانی میں سے کسی کو یا دونوں کو نہ دیکھا ہو، دادا اور دادی کو نہ دیکھا ہو، لیکن کم از کم ان کے لیے دعا تو کر دیں۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ ہمیں اپنی نسلوں کو بھی اس تعلق سے جوڑنا ہے۔ اب جس تیزی سے ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں، سامنے موجود ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنا محال ہے، کہاں فوت ہوئے دادا دادی اور نانا نانی کے لیے دعا کی جائے، تو بچوں کو یہ شعور دیں۔ جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے یا ان کے لیے دعا کریں گے تو لا محالہ طور پر آپ کے بچے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے والا بنا دے۔ ایک دفعہ شعور سے سنیے، اور اس وقت ہمارے ماں باپ اور ہر طرح کے ماں باپ، تین طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں عموماً، اپنے ماں باپ، شوہر کے ماں باپ یعنی ساس سسر اور استاد، ان تینوں کو تصور میں رکھ کے مانگے، اور تین دفعہ کم از کم اس دعا کو مانگا کریں، تینوں کی نیت الگ الگ کر کے۔ جاتا کیا ہے؟ چار لفظ ہیں، شاید ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کی وجہ سے پوری کر دے۔
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. خوب سورة دعا سے کیا آج ہم نے. سب کو پہلے سے آتی ہے یہ دعا. کسی کے لیے نئی تو نہیں ہے. Everyone knows that دعا. الحمد للہ الحمد للہ. ٹھیک ہے, تو جو کچھ ہم نے ابھی سنا اس سے ہمیں کیا پتہ چلا, یہ دعا کثرت سے مانگنی تھی. آپ کو نہیں آتی تھی کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اب یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے, بہت آسان چھوٹی سی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. عربک میں نہیں آتی ہے, اردو میں مانگ لیجئے. بار بار دیکھ کے پڑھیے, جب بار بار پڑھیں گے خود ہی یاد ہو جائے گی. اور کتنے پیار سے, کتنی محبت سے جب اپنے والدین کے لیے مانگیں گے تو آپ دیکھیں اتنی چھوٹی سی دعا جو خود ہمارے رب نے ہمیں سکھائی. تو اپنے والدین کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا. اسپیشلی ہم لوگ اب کتنے دور دور ہوتے رہے, اور لڑکیاں اسپیشلی شادی کے بعد پھر اپنے سسرال میں اپنے بچوں میں کتنی مگن ہو جاتی ہیں اپنے گھروں میں, ہے نا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کتنے کتنے دن ہو جاتے ہیں کبھی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. کبھی جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے اسی اسی حساب سے کالنگ کی ٹائمنگز بھی بڑھتی جاتی ہے نا. پھر وہی دن ہفتے اور مہینوں میں چینج ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یاد رکھ کے ضرور کال کیجئے. ٹھیک ہے, اور کچھ خدمت اور کسی طرح نہیں کر سکتے تو دعائیں تو ان کے لیے کر سکتے ہیں نا. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ یا اللہ یا رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اب ہم تو وہ سب خدمتیں بھی نہیں کر سکتے, isn't it true? نہیں, صحیح بات ہے نا. بالکل اس کو اپنی اولاد پر دیکھ لیجئے کہ آپ جیسے بچوں کے لیے ہم کرتے ہیں کیا والدین کے لیے اس طرح کرتے ہیں ہم. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ سوچے کہ جس طرح چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں, doesn't matter, ہر عمر کے بچوں کے لیے آپ اپنی اولاد کے لیے جس عمر میں بھی ہوں جو کچھ ہم کرتے ہیں کیا اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہم اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں. Yes, والدین کی صحیح قدر کب آتی ہے, جب خود ماں باپ بنتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صرف شعور کو جگانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کس طرح سے اس چیز پر عمل کریں. ٹھیک ہے, ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر خود اس چیز کو دیکھے گا کہ وہ کس طرح اپنے والدین کے لیے کام کرے, کس طرح ان کی خدمت کرے, کس طرح ان کا دل خوش کرے. ایکچولی بات ساری یہ ہے کہ ان کا دل خوش کرنا ہے, انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا اولاد سے. جب ٹو لیٹ ہو جائے تو پھر دعا کیجئے, یہ دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے. ٹھیک ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر ہم نے کیا دیکھا, صرف اپنے والدین کے لیے یہ دعا ہوتی ہے کیا؟ صرف اس میں ہمارے اپنے والدین شامل ہیں یا کوئی اور بھی؟ یا گرینڈ پیرنٹس بھی اس میں آ جاتے ہیں, ماں ماں کی ماں, باپ باپ کے باپ, رائٹ, نانی دادی, نانا دادا, پر دادا, پھر پلس یس جو ہمارے سسرال کے ناطے سے ہمارے والدین ہوتے ہیں, رائٹ, ان لاز میں ہمارے شوہر کے جو والدین ہیں, ہمارے استاد. استاد کیسے پیرنٹس ہوتے ہیں؟ उस्ताद कैसे पेरेंट होते हैं? रूहानी, वेरी नाइस. हमारी तरबियत करते हैं, राइट? मुरब्बी होते हैं वो भी हमारे, हमारी तरबियत करते हैं. ठीक. सो हमारे अपने वालदैन के साथ साथ इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी तरबियत में. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, बारकल्लाहु फीक. इंशाल्लाह अपनी बुक की तरफ पढ़ते हैं और उसमें भी हम देखेंगे कि अपने उस्तादों के साथ हमने कैसा रवैया रखना है. ठीक है, हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे इसी हवाले से. कुछ हमने अपने औसाफ देखे थे जो हमें अपने अंदर बिल्डअप करना है इस तालीम के मैदान में. एज ए स्टूडेंट हमारे अंदर क्या होना चाहिए, फिर उस्ताद के हवाले से कि हमारा रवैया उनके साथ कैसा होना चाहिए. ठीक है, चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. درس و تدریس کے آداب میں سے آج ہم تیسرے چیپٹر کا پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں گے. اس کی دوسری فصل کا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ استاد کے ادب اور عظمت اور احترام کا ہے. اس میں ابھی تک ہم جو بات دیکھ چکے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم اور تقویٰ کو منتخب کرنا چاہیے, ایسے لوگ جو واقعی صرف زبان سے بات نہ کریں بلکہ ان کے دل بھی اس کی گواہی دیں. اسی میں انشاءاللہ تعالی ہم دوسری چیز آج پڑھیں گے. دوسرا ٹاپک ہے استاذ کی فرما برداری اور تواضع. استاذ تو استاد ہی ہے, ٹیچر, اور فرما برداری مین اوبیڈینسی اور تواضع مین ہمبل, یعنی بینگ ہمبل اینڈ اوبیڈینٹ فار دا ٹیچر. تمام معاملات میں استاذ کا تابع فرمان ہو. تابع فرمان یعنی اس کی بات کی اتباع کرنے والا, اس کو لسن کرے اور پھر فالو کرے. اور کسی کام اور تدبیر میں استاذ کی رائے سے نکلنے نہ پائے, یعنی استاد کا جو پوائنٹ آف ویو ہو, جو اس کی رائے ہو, اس سے اپنے آپ کو الگ نہ کرے, بلکہ استاد کے سامنے ایسا ہو جیسا کہ ماہر ڈاکٹر کے سامنے مریض ہوتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یعنی ایک اچھا اسٹوڈینٹ اپنے ٹیچر کے سامنے اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے ایک بہت زیادہ ایکسپرٹ ڈاکٹر کے سامنے مریض ہوتا ہے. کتنا ٹرسٹ کرتا ہے اس پہ. کبھی آپ نے کسی مریض کو ڈاکٹر کی بات سے ڈس ایگری کرتے ہوئے پائے؟ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوگا جی, بالکل ٹھیک ہے. کڑوی دوائی دیتا ہے تو کھا لیتا ہے, کڑوا سیرپ دیتا ہے سمیل آ رہی ہے اس میں پی لیتا ہے, چیک اپ کے لیے آنا بھائی آ جاتا ہے. دیکھیں تو ہم اپنے ڈاکٹرز کو کتنا فالو کرتے ہیں, کتنا اوبے کرتے ہیں. اور میں نے لوگوں کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے, جی تھینک یو, نو پرابلم, جی ٹھیک ہے, جو بھی ہے. کوئی اگر ان کو کچھ سمجھائے تو کہتے نہیں تمہیں نہیں پتا ڈاکٹر نے یہ کہا. ایک جسم کے ڈاکٹر کے ساتھ تو ہمارا کیا معاملہ ہو, اور روحانی ڈاکٹرز کے ساتھ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اشاروں پہ چلے, ہم ان کو انسٹرکشنز دیں, ہم ان کو گائیڈ کریں اور پھر وہ وہی کام کریں, اور ذرا سی بات کر دیں وہ ادھر کی ادھر تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے. یعنی کبر کی انتہا ہے کہ انسان کو سسٹم سے یا استاد سے کوئی اتنی چھوٹی سی بھی بات لگ جائے جو ان کے مزاج کے مطابق ذرا زیادہ ہے یا بوجھل ہے یا ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے, تو اس کا سب سے آسان حل شیطان کیا دیتا ہے, اب ہم نہیں آ رہے. اور اس وقت شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں آ رہے تو دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں, حالانکہ اس وقت انسان اپنے خسارے کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. کسی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, خالی کرسیاں تو کبھی نہیں رہی, اس کی جگہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں. ہاں اس کرسی پہ جو اس کے نشان لگتے تھے بیٹھنے کے اب وہ نہیں لگیں گے. تو لہذا جس طرح ایک ڈاکٹر سے انسان اپنے آپ کو اس کی رائے کے ساتھ رہتا ہے, اس کی بات کو مانتا ہے, اسی طرح ایک ٹیچر کے ساتھ بھی یہ کام کرے گا. اپنے تمام کام استاد کے مشورے سے کریں. اگر آپ چاہیں نا تو ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے ساتھ اے بی سی ڈی لکھ لیں یا 1 2 3 لکھ لیں تو انشاءاللہ یہ پیراگراف آپ کے لیے ایک بالکل چیک لسٹ بن جائے گی. اگلی بات کیا ہے, ابھی جتنی کی ہیں اس کو نمبر ڈال لیں اور اب جو نمبر ہے اس کو آگے لکھ لیں کہ اپنے تمام کام استاد کے مشورے سے کریں. یہ کیوں ضروری ہے؟ استاد سے کیوں مشورہ کریں, اس کو تو ہم فیصلے دیتے ہیں. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ مشورہ تو انسان اس سے کرتا ہے کہ جس کی ماننی ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ کہہ لیں یا شیطان کا انسان کو اس کی ذات کو بڑا کر کے دکھانا, سیلف پروجیکشن, یا اپنی ذات کو اتنا بڑا سمجھنا کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے, دس از دا بیسٹ تھنگ. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں, فیصلے سناتے ہیں, ہم نے یہ کر لیا, وی ڈیڈ دس, وی ڈیسائڈ اٹ. اب دیکھیے کہ اب یہ ساری باتوں کو یہ نہ سوچیے گا کہ میں آپ کو استاد بن کے کہہ رہی ہوں. واللہ اس وقت بھی میں اپنے آپ کو ایک اسٹوڈینٹ بن کے, اسٹوڈینٹ کے طور پہ اپنے استادوں کے لیے سوچ رہی ہوں. اللہ کو پتہ ہے کہ جب کسی بھی انسان مرحلے پہ آ جائے, لیکن ایون آپ اگر براہ راست اپنے استادوں سے کوئی فائدہ نہ بھی اٹھائیں, لیکن اس وقت تک کبھی کسی کام کی تسلی نہیں ہوتی جب تک اپنے استادوں کو شامل نہ کر لیں اس میں. یہ میری زندگی کا ایک اصول ہے. میں نے کوئی نیا کام کرنا ہو, کوئی نیا فیصلہ کرنا ہو, مجھے پتا ہو کہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں, جواب کیا ہوگا, بعض دفعہ یہ بھی پتا ہوگا, اس کے باوجود کسی بڑے ڈیسیزن کے لیے سب سے پہلے میں اپنے استادوں کو کہتی ہوں, دعا کے لیے کہہ دوں, مشورے کے لیے کر دوں, شیئرنگ کر لوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی سمجھ میرے سے بہت زیادہ ہے, ان کی نظر زیادہ دور ہوگی میری قریب کی ہے. پھر اس کے بعد اپنے ظاہر کے ماں باپ سے اگر انسان کو موقع ہو, ان سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے انسان. پھر اپنے قریب رہنے والے ساتھیوں سے. جو لوگ مشورہ کرتے ہیں نا, وہ شیطان کے بہت بڑے ٹرکس سے بچ جاتے ہیں, شیطان کے وار ان پہ نہیں ہوتے. اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے اوپر آپ نے ایک کمٹمنٹ کرنی ہے آج. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے زندگی بھر بہت فائدہ مند ہوگی, کہیں بھی آپ جائیں, کسی بھی لیول پہ رہیں. اور وہ کیا کہ میں نے کوئی بھی بڑا فیصلہ تنہا نہیں کرنا, مشورے کے ساتھ کرنا. دین کا کام ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا, تو کس سے مشورہ کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے استخارہ. اور خدا نہ خواستہ دین کے کسی کام کو جس کو میں کرتی تھی اور اب چھوڑنا ہے, تو مجھے متعلقہ افراد سے مشورہ ضرور کرنا ہے. آئی ایم تھنکنگ ٹو ڈو دس, آئی تھنک آئی ہیز ٹو ڈو دس, وٹ ڈو یو تھنک؟ اس سے آپ بہت بڑے فتنوں سے بچیں گے. میں نے یہ کیوں کہا کہ جب دین کا کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ استخارہ اللہ تعالی سے کریں, اس لیے کہ میں نے ایک کال کہیں پڑھا تھا اور شاید آپ کو کوٹ بھی کہیں کرایا تھا کہ جس نے نیکی کے کسی کام میں کسی دوسرے سے مشورہ کر لیا, اور عموماً ہمارے مشورے ان لوگوں سے ہوتے ہیں جو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے, کیا حالا کر لوں یہ کام, دیکھو پھنس تو نہیں جاؤں گی, بڑی کمٹمنٹ تو نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا ہوتا کہ جو نیکی کے کسی کام میں مشورہ کر لیتا ہے وہ کبھی نیکی کر ہی نہیں پاتا. یہ تو اندر سے اٹھتی ہے, بس بے خطر کود پڑتا ہے انسان. لیکن آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, اس کو چھوڑنے کا, اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ کچھ بھی کرتے ہیں, آپ کے دل میں ڈاؤٹس ہیں, ایک ایسا کمیونیکیشن ہونا چاہیے, کیسی ہارمنی ہونی چاہیے. اور لیگلی رائٹ بھی یہی ہے کہ آپ اس کو لکھیں. میں نے دیکھا یہاں تو علم کی باتیں ہیں نا, لیکن افسوس کے ساتھ یعنی میں دیکھتی ہوں کہ جب میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں, ہم مسلمان ان معاملات میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں, کمٹمنٹ نہیں ہے. شاید اس کی وجہ بھی یہ کہ ہم لوگ کسی کو بہت زیادہ پابندیوں میں لا کے کام نہیں شروع کراتے. میں نے دیکھا ہے کہ کسی نہ کسی درجے پہ کام کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہی رہتے ہیں. جب آپ بہت ساری فیلڈز میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. لیکن جو چیز میرے مشاہدے میں آتی ہے وہ کیا ہے, ایٹ ونس گھر بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ. ہم کسی امریکن کمپنی میں کام کرتے ہوں, ہم کسی نان مسلم کے سٹور میں کام کرتے ہوں, ہم 100 طرح سے اپنے آپ کو پابند محسوس کریں گے. ہم نے گھر لیز پہ لیا ہم نہیں توڑیں گے کیونکہ پینلٹی دینی پڑے گی, ہم نے جاب پہ سائن کیے ہیں, ہم نے اگریمنٹ کیا ہم اس لمٹ کو پورا کریں گے, لیکن جو ہمارا اپنے مسلمانوں کے ساتھ حال ہے, آپ کو اس سے ذرا اچھی آفر ملی اگلے دن آتے نہیں ہیں, وہ ایک دن نہیں آتے ہیں, پھر فون کریں تو پتہ چلتا ہے وہ ایسے ہی ہیں, ابھی نہیں ہے, گھر پہ نہیں ہے, اچھا جی, پھر دو تین دن بعد پتہ چلتا ہے نہیں وہ انہوں نے تو کہیں اور جاب کر لی, آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں. یقین کریں یہ اتنی بڑی کمٹمنٹ ہے, اتنا لوگ اس چیز سے ہرٹ کرتے ہیں. ایسا ایک ایکسپیرینس ہوا ہمارے ساتھ ماضی میں, ہم لوگ یہاں نہیں تھے, آؤٹ آف کنٹری تھے, پیچھے سے کسی کو انچارج کر کے اس پورے سسٹم کا گئے. الحمدللہ یہاں آپ کو پتہ کلاسز بھی ہوتی ہیں, بہت سارے پروجیکٹ چلتے ہیں سائڈ بائی سائڈ, اور ساتھ کسی کو بھی چھوڑ کے گئے ان کے انڈر کے ان سے آپ نے کام کروانا ہے اور دس اینڈ دیٹ تھا. قصہ مختصر, ہم 3 مہینے یہاں نہیں رہے, اور پیچھے سے جو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے, بڑی دعائیں ان کے لیے اور بڑی محبت ان کے لیے دل میں, سراسر اللہ کی رضا کے لیے وہ کرتی تھیں, اور ہم ان کو جسٹ یہ کہہ کے ایک اوپر سپر ویژن یا ایک کہہ کے کہ چلیں آپ ادھر ہوں گی کبھی فون کر لیجئے گا یا آتے جاتے دیکھ لیجئے گا پیچھے کیا ہو رہا ہے, اس 3 مہینے میں اس اللہ کی بندی نے 3-4 لوگوں سے زخم کھائے, جن کو ہم چھوڑ کے گئے تھے پوری کمٹمنٹس کے ساتھ, ایک ایک بات لکھا کے دکھا کے, 2-3 دن کے بعد ہی وہ صاحبہ غائب تھی. بھائی کیا ہو گیا, وہ نہیں اکیلے ہینڈل نہیں کر پا رہی, ان کو سارے ایکسپیرینس کروا کے گئے, سب کچھ ہوا, لیکن وہ بیٹھ گئی, ابو انا کرتے ہیں, سیفٹی نہیں ہے, دس اینڈ دیٹ, الٹی سیدھی باتیں. پھر اس کے بعد یقین کریں وہ خود ہی ہائر کرتی رہی, بلاتی رہی لوگوں کو, اور ایٹ ونس یعنی ورکر غائب. شروع میں 15 دن لگتے انٹرویو میں, دس اینڈ دیٹ ٹریننگ ہو رہی, اور وہ کہاں سے اپنے گھر سے چل کے آتی تھی اور ٹرین کرتی تھی, اور اسی طرح ایک ایسی ورکر تھی کہ اس کے ساتھ انہوں نے پھر پورے لکھا, وہ بہت سسٹمیٹک کام کرتی تھی ماشاءاللہ, انہوں نے پورے لکھا, کمٹمنٹ کرائی کہ اگر آپ اچانک چھوڑیں گی تو آپ کو لاسٹ ویک کی پے میں نہیں دوں گی, دس اینڈ دیٹ, ایسی کوئی باتیں ہوتی رہی. اب جو لڑکی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے, نئے نئے پاکستان سے آئے تھے, پوری ان کی ساری باتیں ہو کے ان سے ہو گئی, بات جو بھی ہوئی. قصہ مختصر یہ ہوا کہ ایک دم اچانک وہ لڑکی نہیں آئی, اور اس پہ وہ اتنا ٹرسٹ کر رہی تھیں, اور ہمیں وہاں یہ رپورٹ دیتی تھیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے اور دس اینڈ دیٹ. اس کے بعد وہ لڑکی اچانک نہیں آئی, 15 دن تک پیچھے سے یہ پورا سسٹم بند رہا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بگ لاس ہوا, کتنے لوگوں کا ٹرسٹ ٹوٹا, کتنے یعنی لوگوں نے اس چیز کو بیڈ فیل کیا. اس کے بعد پتا چلا جی اس کو تو کسی ایسی عجیب و غریب جگہ پہ جاب مل گئی ہے, امریکن جگہوں پہ, اور ظاہری بات ہے کہ وہاں دین تو نہیں ملتا لیکن پیسے زیادہ ملتے ہیں, دین کی جگہ پہ پیسے زیادہ نہیں ہوتے, اجر زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ادھر چلی گئی. بہت ڈپریسنگ بات تھی یہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی پے پیچھے تھی, انہوں نے کہا, اور پھر وہ پے بھی مانگنے لگی, انہوں نے کہا میں پے نہیں دوں گی, جو بھی بات ہے پے نہیں, انہوں نے ان کے 2 ویک کی دی. پھر اس کے بعد جب ہم لوگ آئے تو ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوا, وہ لوگ ہمارے سامنے آ گئے کہ بھائی اس کی پے اور پیچھے سے انہوں نے یہ کیا وہ کیا, پھر معاملہ ان کے سامنے ہم نے کھولا. اب اس وقت ہمارے لیے ایک بڑی مشکل بات تھی, دیکھیے 100, 200, $300 کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی, لیکن ایک تو وہ نقصان, ایک بیڈ ریپیٹیشن, اور سب سے بڑی بات کمٹمنٹ. کہنے لگی, انہوں نے کہا کہ نہیں ان کی کمٹمنٹ تھی. اب وہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم دے دیں گے, اور ان کو پتا ہے ہم لوگوں کی طبیعت کا کہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے, اور واللہ ہی ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن صرف اس کی کمٹمنٹ کی وجہ سے جب میرے سامنے بات آئی تو میں نے اس کو صرف ایک ہی جملہ بتایا, میں نے کہا کہ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا نا, وہ ایک وعدہ توڑنے کی بنیاد پہ تھا, ایک عہد ٹوٹا تھا. اسلام میں عہد کی, کمٹمنٹ کی اتنی بڑی جگہ ہے کہ ہم مسلمان اس کو سوچیں تو شاید 10 دفعہ سوچیں اور پھر کوئی کمٹمنٹ کریں. میں نے کہا مکہ فتح نہیں ہونا تھا اگر یہ کمٹمنٹ نہ ہوتی, اس وقت نہیں ہم تمہیں دے سکتے, کیونکہ پھر ہم اپنی اسی جو جن کو ہم نے نامینیٹ کیا تھا ان کی ڈس ریسپیکٹ کریں گے. زندگی میں کسی موقع پہ تمہیں کہیں نہ کہیں کسی صورت میں کچھ مل جائے گا, تو سمجھ لینا کہ یہ تمہاری اس 2 ویک کی پے کا تھا, اور جو اس کے بعد ہمارا نقصان ہوا وہ چھوڑ دو. کمٹمنٹس, ہم مسلمانوں میں کمٹمنٹ نہیں ہے. دین کی کمٹمنٹ کی بات تو خراب چھوڑے ہی نا, صبح کہیں ہے تو رات کہیں ہے, دن کہیں ہے تو شام کہاں ہے. آپ سوچیں, دیکھیں ہم کبھی سچے دیندار نہیں ہو سکتے اگر ہماری دین کے ساتھ کمٹمنٹس وہ نہیں ہو جاتی جو ہماری دنیا کے لیے. یہ میں نے بہت لمبی بات کر دی اس بات پہ, لیکن یہ بہت ضروری بات تھی دین کے ساتھ، دین داروں کے ساتھ، دین کی جگہوں کے ساتھ، دین کے کام کے ساتھ، کیا ہماری وہی کمٹمنٹ اور وہی کوشش ہے جو ہماری دنیا کے ساتھ ہے؟ کوئی ذمہ داری لیتے ہیں تو کیا پھر اس میں ہماری اتنی سٹرگل ہوتی ہے جتنی شروع کے 2-3 ویکس میں ہوتی ہے؟ کیا وہی شوق اور ذوق رہتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد بھی جو شروع کے پہلے مہینے میں تھا؟ چیزیں تو ایک وقت آتے نیوٹرل ہو جاتی ہیں. آپ سونے جیسی چیز کھانے لگے نا، چند دن کے بعد آپ کو ٹیسٹ سیم لگے گا. آپ سونے کا بٹ خرید کے اس پہ لیٹ جائیں، تھوڑے دن کے بعد وہ آپ کو چبھنے لگے گا. شروع میں چمکتا تھا، اب روز ورائٹی تو نہیں آ سکتی، کوئی روز نئی باتیں تو نہیں آ سکتی. اور ایز لانگ ایز انسان دین کا کام کر رہا ہے تو دین کا کام تو مختلف حالات اور واقعات میں چلتا ہی رہے گا. ایسے وقت میں شیطان ایک ظلم یہ کرتا ہے کہ ہمیشہ دوسرے کو وجہ بناتا ہے. کوئی بھی کام کر کے تو آخر میں ایک جملہ بولتا ہے اور اس میں ایک لفظ ہوتا ہے، وہ دراصل. وہ دراصل یہ ہو گیا تھا، دراصل میں نے یہ وجہ تھی تو یہ. دراصل، در کا معنی کیا ہے؟ فارسی کا یہ لفظ ہے میں، ان، اصل اصل، ریالٹی یعنی ان فیکٹ، ان ریالٹی. آپ دیکھیے تب یہ دراصل کا جملہ آپ بولتے ہیں نا، اصل میں آپ دوسرے کے سر پہ اپنا مردہ ڈال دیتے ہیں. یہ وجہ ہے اس لیے ہم نہیں کرتے. اس کو موٹا سا ہائی لائٹ کر کے اگر آپ رکھ لیں اپنے جملوں میں سے، یعنی جتنی دفعہ دن رات میں دراصل کرتی ہوں، لکھتی ہوں، اس کو کاؤنٹ کر لیں. اس کا طریقہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے فریج کے اوپر ایک شیٹ لگا لیں اور اس کے اوپر ایک بڑا سا لفظ دراصل لکھ لیں اور نیچے جیسے لائنیں لگا دیں. آپ جتنی دفعہ دن میں یہ دراصل کا لفظ خود بولتی ہیں، آپ کو خود ہی احساس ہو جائے، یا آپ کے بچے یا گھر والوں کو ساتھ شامل کر لیں کہ وہ بھی ریمائنڈ کرائیں گے، جتنی دفعہ بولیں وہاں آ کے ون لگا دیں، 2-3 کاؤنٹ کریں گے کہ ایک ویک میں کتنی دفعہ میں نے دراصل کا لفظ بولا. اور پھر اگر ممکن ہو تو اس فکرے کو بھی لکھ لیں، کس موقع پہ بولا تھا، کس موقع پہ یہ دراصل کا تھا، اصل میں اس دراصل کے اندر اتنی خرابیاں چھپی ہوئی ہیں. آپ ساری خامیاں دوسرے کے اندر ڈال دیتے ہیں، خود مطمئن، میں نیک پاک صاف، بس دراصل یہ ایسا ہے، دراصل یہ لوگ ٹھیک نہیں، دراصل یہاں کام ٹھیک نہیں، دراصل ان میں یہ عادت ہے اس لیے ہم نہیں کام کر سکتے، دراصل اس میں یہ وجہ اس لیے ہم کام نہیں کر سکتے، دراصل دراصل. اور اپنے آپ کو نیکیوں سے دور کرتے رہتے ہیں. پہلے تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کوئی دراصل تو نہیں. دراصل یہ لوگ شوق سے نہیں سنتے تو مجھے بھی شوق سے نہیں بتانا. دراصل یہ مائک پہ نہیں آتے نا تو پھر مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ لمبی بات کرنے کی. دراصل یہ شیئر نہیں کرتے نا تو پھر مجھے ضرورت نہیں. اور دراصل ان میں سے آدھے سے زیادہ تو ٹیسٹ ہی نہیں دیتے، اب مجھے کیا ضرورت ہے اتنی لمبی تفسیریں بتانے کا، کیا فائدہ. اور دراصل میں کرتی جاؤں گی نا تو اللہ نہ کرے، کبھی نہ کرے ایسا کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں. اور دراصل اس کام کی وجہ سے تو اتنی مشکلیں آتی ہیں، چھوڑو، سکھ چین کی نیند سوئیں، کھائیں پیئیں، عیش کریں، دنیا دیکھیں، مزے کریں، دنیا میں بار بار تھوڑی آنا ہے. نہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے، اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے. جب دراصل کا لفظ آپ کی زبان پہ آئے اپنی زبان کو پکڑ لیں. اور آپ اپنے آپس کے تعلقات میں بھی دیکھیں گے، اپنے معاملات میں بھی اس کو دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ساری بات کس پوائنٹ سے شروع ہوئی تھی؟ اپنے تمام کام، اور لفظ تمام کو بھی دیکھیے، آل میٹرز استاد کے مشورے سے کریں. کم از کم دین کے کام تو مشورے سے کر سکتا ہے نا، تو فیصلے سنانے کی بجائے مشورہ کرنے کی عادت ڈالنی ہے. کتنی خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ کمیونیکیشن کر لیتے ہیں. جو بھی یہاں آتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں، جب آپ نے جانا ہوگا یا کوئی چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہوگا، میں بیسٹ پرسن ہوں، آپ میرے پاس آئیے گا، میرے سے مشورہ کیجئے گا، میں آپ کی ہیلپ کروں گی. کہیں کسی فیلڈ میں بھی ہیں، میرا تعلق ہے کہ نہیں، آپ مجھے ضرور موقع دیجئے گا 2 منٹ کہ آپ کو میں مشورہ دے سکوں کہ آپ یہ کرنے والی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جن کو منمانی کرنی ہوتی ہے، جن کو پتا ہوتا ہے کہ مشورہ آگے سے دوسرے طرف ملے گا اور ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ مشورہ تو کرنا دور کی بات ہے، بعد میں شکل بھی نہیں دکھاتے، آپ کو دیکھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ گلٹ ہوتا ہے نا اپنے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے جھول دور کر دے، ہماری شخصیت کی کمزوریاں خامیاں نکال دے. ایک ایک چیز کر کے چنتے جائیں اپنے آپ کو اور پاک کرتے جائیں، تاکہ قیامت کے دن جو پول کھلنے ہیں نا وہ آج ہی کھل جائیں. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنی کام پہ، یہ کتاب پوری ہوگی تو اس کے بعد ہم تزکیہ کا سفر شروع کریں گے، ایک ایک چیز پہ بات کریں گے کہ کہاں سے کیسے ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ میں سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن جا کے اگر پتا چلے نا کہ اندر اتنی گندگیاں تھیں اور اوپر تو کپڑے پہن کے رکھے ہوئے تھے اخلاق کے اور تکلفات کے، تو کیا فائدہ ہوگا اس دن پتا لگنے کا۔ آج شعور مانگنا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے مانگنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے اگلا نقطہ دیکھیے، استاد کے احترام میں انتہا کر دے، ان کی خدمت انتخا کر دے، اس جملے یہ الگ ہے تو اس کو بات کر لیتے ہیں۔ انتخا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایگزیجریشن، پاؤں کو ہاتھ لگانے لگے، یہ مطلب نہیں ہے۔ انتہا کیا ہوتی ہے؟ اینڈ، ایکسٹریم نہیں ہوتی انتہا، ایکسٹریمزم نہیں ہے، یعنی اپنی آخری کوشش۔ احترام، احترام کیسے ہوتا ہے؟ خوبصورت جملے بولنے کا نام احترام ہے؟ اس کے نام کے ساتھ دو چار سانپ کے لاخے لگانے کا نام ہے؟ نہیں، یہ قسم تو ہو سکتی ہے، لیکن احترام لفظ کو کھولیے ذرا، اس کے اندر کیا ہے؟ احترام۔ اب اگر آپ تھوڑی سی اپنی گرامر کو لے آئیں، اس میں اس کا روٹ کیا نکل رہا ہے؟ افتعال ہے یہ باب، حرامین، جی حرم، جو روٹ حرم کا ہے نا، حرم میں جا رہی ہوں، حرمت، احرام، یہ وہی لفظ ہے۔ اتنی بڑی بات ہے اس کے اندر، تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کعبہ کی حرمت کتنی کرتے ہیں اور حرمات کو کس طریقے سے لیتے ہیں، تو پھر یہاں بھی وہی لفظ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کلاس کا دن ہے، ہم سب نے کمٹمنٹ کی ہے نا، اور آج ہم کلاس میں نہیں ہیں، کیا یہ بات سن کے تکلیف ہونی چاہیے کہ خوشی؟ کیا یہ کمٹمنٹ نبھائی جا رہی ہے؟ کیا یہ دن آپشنل تھا؟ ہم کیوں ان کاموں کو جگہ نہیں دیتے؟ ہمیں کیوں نہیں لگتا کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں، یہ عہد ہیں، یہ وعدے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں جملہ کہ ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، یہ اپنے لیے نہیں، یہ اللہ کے قرب کے لیے، اس میں کوئی شخصیت پرستی نہیں، انسانوں کے لیے نہیں کرنا، یا آپ ان کو نہیں دکھاتے، اگر میں اپنے کسی ساتھ کے لیے کروں گی تو میں اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ مجھے اچھا کہیں، وہ اللہ ہی نہیں، بلکہ بات تو شرم آتی ہے، لیکن اللہ کا قرب ملے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر دل کے آپ کے اندر، آپ کے دل میں شوق ہو، جب آپ کے دل میں کسی کے لیے قدر ہوتی ہے، آپ کے ایک ایک ایکشن سے پتہ چلتا ہے، آپ کے بولنے سے، آپ کے لکھنے سے، آپ کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے اندر اس کے لیے کتنی محبت ہے، کتنے جذبے جو آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور میں اکثر تصور میں باتیں کرتی ہوں اپنے استادوں سے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے جن سے بات کرنے کا یا جن کو پیغام دینے کا، تو میں نے کہتی ہوں کہ آپ سے میری ویسے بات نہ ہو، لیکن میں خوابوں میں کرتی ہوں، میں آپ کو پورے شعور سے کہہ رہی ہوں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہی، لیکن سچ کہوں گی کہ میں خوابوں میں، جیسے سوتا ہے انسان جب اپنے، میں کثرت سے اپنے استادوں کو ملتی ہوں، باتیں کرتی ہوں، مشورے کرتی ہوں، باتیں ہوتی ہیں اور ان سے ایسی، اور میں سوچتی ہوں کہ میں ان کو تو دنیا میں یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ میں آپ کو یاد کرتی ہوں یا کرتی ہوں، کہ جنت میں جا کے بتاؤں گی، کیونکہ دنیا میں بعض باتیں انسان جب دوسروں کو بتاتا ہے نا تو وہ شو آف لگنے لگتی ہیں، ایسے لگتا ہے بڑائی کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، اور ضرورت بھی کیا ہے، کسی کو تھوڑی بتانا ہے، لیکن ایک عجیب سکر محسوس ہوتا ہے اور بہت سکون ملتا ہے، الحمدللہ۔ پھر آگے دیکھیے، اور یہ یقین کر لے کہ استاد کے سامنے پامال ہونا عزت کی معراج ہے۔ پامال ہونا مشکل لگے گا آپ کو، خاص طور پہ انگلش میڈیم کو، ہے پامال کیا ہوتا ہے؟ یعنی ڈسٹروائے ہونا، یعنی استاد کے سامنے پامال ہونا مین ہمبل ہونا، عاجز ہونا، ڈاؤن ٹو ارتھ، بالکل اس کا ایگزیکٹ یہی مطلب ہوگا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا عزت کی معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر کرنا، کوئی چیز اوپر جاتی ہے عزت، یعنی میں اپنے استادوں کے سامنے جتنا عاجز ہوں گا اللہ مجھے اتنا ہی بڑا کرے گا۔ اس بات کو پڑھتے ہوئے مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے جو ماں باپ کے ذمن میں قرآن پاک میں آتی ہے نا، کہ واحفظ جناح الذل من الرحمہ، کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنا ذلت کا بازو بچھا دو، یعنی ایسے ہمبل ہو کہ ان کے سامنے بیٹھو ایسے لگے کہ بس تم بچھے ہی جا رہے ہو، تو اس سے پھر تمہیں وہ پر لگیں گے جن کے ساتھ تم بلندیوں میں اڑو گے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کچھ لوگ ایک قطرہ برابر بھی کسی کے لیے کام نہیں کرتے، لیکن وہ اتنے عاجز اور اتنے نرم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی کی وجہ سے چن لیتے اپنے کاموں کے لیے، اور کچھ اتنا کچھ کر دیتے ہیں لیکن ہمبل نہیں ہوتے، اندر وہ جذبے نہیں ہوتے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، تو ان کا وہ مقام نہیں بن پاتا۔ اصل چیز قابلیت نہیں، قبولیت ہے۔ قابلیت بھی بڑھانی ہے، لیکن اصل فکر یہ کرنی ہے کہ اللہ قبولیت دے دے، قابل ہونے کی بات ہے۔ ان کے سامنے عاجزی، فخر اور توازو مرتبے کی بلندی ہے۔ کیا سمجھے؟ کہ استادوں کے سامنے عاجز ہونا فخر ہے، یعنی اس بات پہ فخر کیا جا سکتا ہے کہ میں اپنے استادوں کے سامنے عاجز ہوں۔ اور توازو، توازو کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، ہیومیلیٹ ہونا، ہمبل ہونا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے مرتبے کی بلندی ہے۔ یعنی آپ دونوں اپوزٹ معنوں میں دیکھیں گے کہ جو آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ عاجز ہو گئے، لیکن یہ آپ کو اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے، یعنی آئی فیل پراؤڈ کہ میں اپنے استاد کے سامنے عاجز ہوں۔ اور ان کے لیے توازو ہونا ایسے جیسے آپ کو مرتبہ مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ دل کے سچے جذبات کے بغیر ہوتا نہیں، یہ کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گا، یہ صرف کہنے اور سننے سے نہیں آئے گا، یہ جب آئے گا جب ہمارے دلوں میں اس چیز کا یقین آ جائے کہ جیسے ماں باپ ہمیں اس دنیا میں لائے، اس کا ذریعہ بنے۔ ماں باپ کی بھی تو وہی قدر کرتے ہیں نا جن کو اس کا احساس ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں آج تک دیا کیا ہے، تو ان سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو جینے کا حق دلوایا، آپ کو دنیا میں لانے میں مدد کی ہے، پھر ہی ماں باپ کی قدر ہوتی، ورنہ تو ماں باپ کی بھی قدر نہیں ہوتی، نہ پیدا کرتے۔ آپ کی خوشی تھی، ہم نے تو نہیں کہا، ٹھیک ہے، ایسے بھی تو رویے دکھتے ہیں نا۔ تو اسی طرح انسان جب یہ سوچتا ہے نا کہ میں ہوں کیا، ایک لمحے کے لیے سوچئے ذرا، میں اپنے آپ کو سوچ رہی ہوں اور آپ بھی سوچیں، اگر ہماری زندگی میں سے ہمارے استاد نکل جائیں، شروع سے لے کے ابھی تک، ایون دیکھیے کہ دنیاوی علم سکھانے والے استاد بھی، جنہوں نے آپ کو مینر سکھائے، ایٹیکیٹ سکھائے، آپ کو اردو بولنی سکھائی، سینٹینس آپ کے کریکٹ کیے، ایسی باتوں کو دیکھیں جو کریکٹر سے تعلق رکھتی ہے، یا ماں باپ کی وہ روک ٹوک جو انہوں نے آپ کو بچپن میں کی، آپ بہت اونچی بول رہے تو انہوں نے کہا آہستہ بولو، خاموشی سے، سلولی، زیادہ تیز بات نہیں کرو، ہاں ٹھیک طرح سے کھڑے ہو۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہماری زندگی سے سارے نصیحت کرنے والے استاد، ہماری کریکٹر بلڈنگ کرنے والے، ہمیں دین دنیا سکھانے والے نکل جائیں، پیچھے کیا بچتا ہے؟ کیسی شخصیت ہوتی میری اگر میرے استاد میری زندگی میں نہ آتے؟ مجھے تو ایک ہی لفظ ذہن میں آتا ہے، درندگی، وحشی، وائلڈ، جاہل ہوتے، جانور ہوتے، جنگلی ہوتے، بدو ہوتے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میرا اتنا حلیہ گندا ہو گیا ہے، میرے چہرے پہ اتنے داغ آ گئے ہیں، اتنا میں بری گندی بیڈ سمیل ہو گئی ہوں کہ میرے قریب نہیں کوئی آ رہا۔ یقین کرے میں تصور میں فیل کر رہی ہوں اپنے آپ کو کہ میں انتہائی بیکار ہوں، شکل نہیں دکھا سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی، تمیز نہیں مجھے، جنگلی ہوں، وحشی ہوں۔ تو پھر استادوں کا کیا مقام ہوا؟ اللہ اکبر۔ حکایت ہے کہ علماء کے زیادہ احترام پر کسی نے امام شافعی کو عتاب کیا، یعنی ڈانٹا، پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ اپنے اساتذہ کا یا علم والوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا شعر میں، اور آپ یہ بات سن چکے ہیں پہلے بھی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ شاعر تھے، اللہ نے اگر جنت میں ملاقات کرائی تو انشاءاللہ انہیں کہیں گے کہ اپنے کچھ شعر سنائیں اور ساتھ سمجھائیں بھی، کیونکہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئیں گے۔ تو شعر کیا کہتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ میں ان کے لیے اپنے نفس کو پامال کرتا ہوں، احمد کا لفظ آتا ہے، یہ جو پہلے ہی لفظ ہے نا، احین لہم نفسی فہم یکرمونہا، میں ان کے لیے اپنے نفس کو پامال کرتا ہوں تو وہ اس کا احترام کرتے ہیں، اس نفس کی کبھی تکریم نہ ہوگی جس کو پامال نہ کیا گیا ہو۔ وَلَيْن تَكْرُمُ النَّفْسُ الَّتِي لَا تُحَيِّنُهَا. کہتے ہیں کہ جس بندے کو کبھی کوئی ٹوکے نہ روکے نہ اس کی انسلٹ نہ کرے, اس معنی میں جیسے کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ٹھیک کرو, کریٹیسائز نہ کریں, یہ کہہ لیں, کہتے ہیں ایسے بندے کی کبھی عزت ہی نہیں ہو سکتی. اٹس ویری ٹرو. جو بات ابھی ہم کر رہے تھے نا, اصل میں یہ اسی کا ایک سیکنڈ یعنی ایک دوسرا رخ ہے. بچے کو اگر بچپن میں نہ روکیں نہ ٹوکیں, اس کو نہ مینر سکھائیں, تو اس بچے کی بڑے ہونے پہ کبھی عزت ہوگی نہیں, ہو سکتی نا. یہی بات ہے یہاں کہ جن کو بچپن میں خوب اچھی طرح شان پھٹک کے ان کی کریکٹر بلڈنگ کر دی جاتی ہے اور ان کے اندر ایسے ادب اور ایسے اخلاق ڈال دیے جاتے ہیں جو ان کو بعد میں بھی فائدہ دیں, تو ایسے ہی لوگوں کی بعد میں عزت ہوتی ہے. اور پھر بندہ اپنے ماں باپ کو دعائیں دیتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ماں اپنی, ماں میں نے ساتھ, اپنی جلالت شان اور مرتبے کے, حضرت زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے رقاب کو پکڑ کر چلتے اور فرماتے, ہا کزا امرنا ان نفل بعلمائنا, ہمیں اپنے علماء کرام کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ کو پتہ عبداللہ بن عباس خود کیا تھے؟ یہ جو بات ہے نا اپنی جلال اور شان اور مرتبے کے باوجود, یہ اس لیے کہ یہ خود بھی مفسر قرآن کے لقب سے مشہور تھے. ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو اپنا فہم دے, ان کو دین کی فقاہت دے, سمجھداری دے, دین کی خدمتیں کرنے والے, قرآن کی اتنی خدمت کرنے والے, اور دوسرے علم والے شخص زید بن ثابت. اور آپ کو پتا زید بن ثابت کون تھے؟ کاتبین وحی میں سے تھے, اللہ کے نبی کے حکم سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے, اور لکھنے والے کا درجہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پڑھے لکھے تھے. تو یہ ان کی گھوڑے کی رکاب کو پکڑ کے چلتے تھے, یعنی وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہوتے تھے, اور کہتے تھے ہمیں اپنے علماء کرام کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے ہم علم والوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام خلف الاحمر سے فرمایا, لا اقعد بین یدیک, میں آپ کے سامنے ہی بیٹھوں گا, یعنی بالکل آپ کو فیس کرتے سامنے بیٹھوں گا. ہمیں اساتذہ کرام کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کا حکم دیا گیا, یعنی ساتھ نہیں بیٹھوں گا, برابر نہیں بیٹھوں گا, بلکہ آپ کے سامنے بیٹھوں گا. یہ بات ہے اس میں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ استاد کے بیٹھنے کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی ہے نا, تو پھر ساتھ اگر کوئی اسٹوڈینٹ ہے طالب علم ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں تم بھی ادھر بیٹھ جاؤ, ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ اپنے استاد کے ساتھ آئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا. اور سامنے جب بندہ بیٹھتا ہے تو آف کورس پھر وہ سیکھنے کے لیے اور ایک عاجزی کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا, علم تواضع اور فرما برداری ہی سے حاصل ہوگا. اپنے آپ کو پوچھتے ہیں ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے؟ علم سے فائدہ مل رہا ہے؟ اس کی یہ وجہ نہیں کہ علم مل نہیں رہا, دیا نہیں جا رہا, شاید یہ بھی وجہ ہوگی کہ ہمارے اندر تواضع نہیں. تواضع کیا ہوتا ہے؟ جھکنا. اب دیکھیں پانی کا ڈھیر پڑا ہو اور سوراخی سیدھی پڑی ہو, اس میں ایک قطرہ پانی نہیں جائے گا, تھوڑی جھکے گی نا پھر پانی جائے گا. اور اسی طرح فرما برداری اوبیڈینسی سے حاصل ہوتا ہے. اور یہ بھی فرمایا, اگر شیخ جب بھی تعلیم کی طرف کوئی رہنمائی کرے اس کو بلا چون چراں قبول کرے. بلا چون چراں کیا ہوتا ہے؟ فوراً ایکسپٹ کرے, انسٹنٹلی, فوراً, کوئکلی, کوئی عذر نہیں, کوئی یہ نہیں وہ نہیں, کوئی آبجیکشنز نہ لگائے, اور اپنی رائے کو ترک کر دے. استاذ کی خطا پر عمل کرنا اپنی صحیح رائے پر عمل کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفع بخش ہے. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. استاد کی خطا پر عمل کرنا اپنی صحیح رائے پر عمل کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفع بخش ہے. کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ استاد کی رائے زیادہ درست نہ ہو, اسٹوڈنٹ کی ٹھیک ہو, اس کے باوجود بھی اس کی غلط کو مان کے زیادہ نفع ہوگا. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ چلیے اگلی بات پڑھیں پھر بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس کی طرف ان الفاظ سے تنبیہ فرمائی، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. رسالت و علم اور عظیم المرتبت ہونے کے باوجود خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. چنانچہ فرمایا، فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لك منه ذکرا، پس آپ اس کے بعد مجھ سے اور کچھ نہ پوچھئے گا، یعنی کوئی بات مجھ سے اس وقت تک نہ پوچھیں جب تک میں خود ہی نہ آپ کو بتا دوں. جی، تو استاد کی خطا پہ عمل کرنا کیسے فائدہ دیتا ہے؟ اس کا جواب ملے گا آپ کو سورۃ الکہف میں. وہاں جب یہ آیتیں آئیں گی حضرت موسیٰ خضر کی، تو بہت تفصیل سے بات ہوگی اس موضوع پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف کرتے، بہترین طریقے سے سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے. چلیے پھر یہاں رک جاتے ہیں. الحمدللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین.
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وائس بریک ہو رہی ہے؟ Is it voice breaking? Voice okay? Alhamdulillah. ٹھیک ہے. آپ اپنے ویزا آئیکیو کے روم کو بھی اوپن رکھ لیجیے، ٹھیک ہے، اور اس روم کو میوٹ کر دیجیے، ٹھیک ہے. ویزا آئیکیو روم کو اوپن کیجیے، وہاں پہ بھی اسپیکر آپ کے پاس موجود ہے اس کو میوٹ کر دیجیے. اور اگر آپ کو لگے کہ یہاں پہ وائس آپ کے پاس اوکے نہیں ہے، تو آپ وہاں سے ویزا آئیکیو سے سن لیجیے، ٹھیک. آپ کے پاس اسکائپ کا بھی آپشن موجود ہے اور ویز آئی کیو کا بھی. ویز آئی کیو میں آپ کے پاس روم اوپن ہے. اوکے، الحمدللہ، ٹھیک ہے. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے لاسٹ سیشن میں تجوید کے حوالے سے کیا کیا تھا بتائیے؟ مخارج اور دعا کی تھی، ٹھیک ہے. لیکن جو ہم تجوید میں مخارج کر رہے تھے وہ کہاں تک پہنچے تھے؟ الحمدللہ، دیٹس اے گڈ پریکٹس، رائٹ، جو ہم نے دعا کے حوالے سے تجوید کا سیشن کیا تھا، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، یس، الحمدللہ. سو ہم نے جو کل تجوید میں دعا کی تھی اس میں ہم نے ایڈیشن کی تھی. ایک تو حروف مد کی ہم نے ایک اور کنڈیشن دیکھی تھی. جو دو کنڈیشنز ہم نے ان دا بگننگ دیکھی تھی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس حروف مد کی ایک اور کنڈیشن آئی کہ حروف مد کب تک حروف مد رہتے ہیں؟ جب تک کہ اس کے آگے آنے والے حرف پر بھی اس کی اپنی اون حرکہ نہ ہو، ٹھیک ہے. Its own harka means zir zabar pesh, that's it, nothing else than those harakate salasa, theek hai. Jaise hi us par sukoon ya tashdeed ki harkat aa jayegi to hamara ye huruf e madda drop ho jayega. Jo hamari harakat ki elongation hoti hai, جو ہماری حرکات کی الانگیشن ہوتی ہے، اسٹریچنگ ہوتی ہے، وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. کب؟ جب اس کے بعد آنے والے حرف پر سکون یا تشدید آ جائے، ٹھیک ہے. سو الحمدللہ، ایوری ون واز کلیئر آن دیٹ پوائنٹ ٹو، رائٹ؟ الحمدللہ. اور کوئی نئی چیز ہم نے دیکھی تھی؟ और कोई नई चीज देखी थी हमने कल? एनीथिंग एल्स डिड वी
डू
यस्टरडे? दैट इज समथिंग न्यू.
आगे आने वाले हर्फ पर डिड वी डू?
ओह यू आर वेटिंग ऑन स्क्राइब. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो हमने उससे पिछले क्लास में जबान के हवाले से कुछ नई बात की थी, रिमेम्बर? ऑल तो हमने जबान के दो मखारिज कर लिए थे, राइट? ऑफ एंड काफ के मखारिज. बट स्टिल वी डिड के हम जबान को चार हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है? यस. जबान को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं और वो चारों हिस्से हमने कौन कौन से देखे थे? यस माशाल्लाह, जड़ वाला पोर्शन अक्साउल लिसान, ओके? यस, जड़ वाला पोर्शन अक्साउल लिसान. Then, in between, वस्तुल लिसान. No, Adna. No, Adna. We didn't discuss Adna ul lisan part, right? Sister Maya, we didn't do the Adna part. ठीक है? ठीक है. इंशाल्लाह जब हम इन चारों पॉइंट्स को देखेंगे तो वो जो अदना पार्ट है वो इसी में किसी में और अंदर सब डिवीजन में आएगा, ठीक है? सो नॉट राइट नाउ. अभी फिलहाल हमने अपनी जबान को चार हिस्सों में डिवाइड किया था, अक्साउल लिसान जो जड़ का पार्ट, देन इन बिटवीन इज वस्तुल लिसान, देन हमने देखा था साइड्स, साइड्स जो के हाफतुल लिसान, ठीक है? और जो सामने का पोर्शन, बिल्कुल जबान के सामने का जो पोर्शन है, ठीक है, उसको हमने कहा था तरफुल लिसान. सामने का जो छोटा सा पोर्शन है जो मुंह के बिल्कुल करीब होता है उसको हमने कहा था ये है तरफुल लिसान. और हमने ये भी देखा था कि तरफुल लिसान से सबसे ज्यादा मखारिज अदा होते हैं, सबसे ज्यादा हरूफ का मजमुआ है यहाँ पे, ठीक है? इंशाल्लाह छोटा सा पार्ट अगर हम एक और देख लें, इंस्टेड ऑफ दैट इज समथिंग न्यू, ठीक है? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वस्त और टर्फ we'll discuss हाफतुल लिसान. Yes, हाफतुल लिसान तजदीद ऑन फा, ठीक है? और ये हाफतुल लिसान कौन सी है? जो हमारी जबान की साइड्स हैं, ठीक है? राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, जो कि हमारी ये दाढ़ों की साइड पे, ठीक है? जो हमारी दाढ़ों की साइड पे, ओके? सो जो हमारी राइट एंड लेफ्ट साइड है, जो हमारे राइट एंड लेफ्ट सीट साइड के इन साइड चीक्स की साइड पे, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड हाफतुल लिसान, हाफतुल लिसान. और यहाँ से आप देखिए कि इतना बड़ा पार्ट है जबान का, लेकिन जस्ट वन लेटर यहाँ से अदा होता है, ओनली वन मखरज इज देयर और एक ही हर्फ उससे अदा होता है, ठीक है? ऑल्दो हमारा मखरज बहुत बड़ा है, इस जगह बहुत बड़ी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही मखरज है इस पूरे पार्ट में और एक ही हर्फ अदा होता है, ठीक है? और वो कौन सा हर्फ है? दाद, दाद, ठीक है? यस, जिसे हम उर्दू में जाद कहते हैं ना, जाद, जाद, जाद. इट्स नॉट जाद बट ضاد، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اگر آپ سکون دے کے اس سے پہلے حمزہ ود حرکہ لگا دیں تو آپ اس کا ایگزیکٹ مخرج فائنڈ آؤٹ کر سکتے. کیسے؟ آپ کی جو سائڈ ہے وہ بھی پچھلی سائڈ، ناٹ سامنے کی سائڈ، جو آپ کی زبان کی پچھلی سائڈ ہے وہ آپ کے داڑھوں پہ، ٹھیک ہے، آپ کے داڑھوں پہ لگتی ہے. نو 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 نو، ناٹ فرام طرف مریم، ہم ابھی حافظ اللسان کی بات کر رہے ہیں، ناٹ طرف اللسان کی،
ناٹ طرف
حافظ اللسان جو سائڈس ہیں وہ سب سے بڑا مخرج ہے،
وہ سب سے بڑا مخرج ہے
زبان کا سائڈس، لیکن وہاں سے صرف ایک مخرج نکلتا ہے اور ایک ہی حرف اس سے ادا ہوتا ہے.
مخرج نکلتا ہے.
کون سا پارٹ ہے؟ کون سا پارٹ ہے؟ حافظ اللسان. حافظ اللسان، جی آئی نو،
حافظ اللسان، حافظ اللسان.
اب سب کو نظر آ رہا ہے سامنے حافظ اللسان کون سا پارٹ ہے؟ سائڈس آف دا ٹنگ ان اونلی ون مخرج، جس سے کہ صرف ایک حرف دعا ادا ہوتا ہے. اب اس کو ہم اس کا ایگزیکٹ مخرج فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس حرف کو سکون دے دیتے ہیں اور اس سے پہلے متحرک حمزہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس گڈ. آپ نے لکھا تو آپ کی اصلاح ہو گئی
اور سب کی بھی الحمدللہ.
ٹھیک ہے، الحمدللہ.
ٹھیک ہے،
سو لیٹس ٹرائی.
So,
جی وزائی کے اوپر اس لیے آپ کو ڈبل سنائی دے رہی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس یہاں سے بھی وائس آ رہی ہوگی اور وہاں سے بھی، ٹھیک ہے. وہاں پہ اوپر اسپیکر کی سیٹنگ پہ اسپیکر کو میوٹ کر دیجئے. اور اگر یہاں پہ وائس اوکے تو انشاءاللہ یہاں سے سن لیجئے، یہاں پہ میوٹ کر دیجئے اگر وہاں پہ اوکے ہے. ٹھیک ہے، سو واٹ از دا لیٹر ڈاٹ، اور اس کا مخرج ہمارے پاس سب سے بڑا ہے اس لیے اس کو فل ادا کیجئے. اٹ ٹیکس اے لٹل مور ٹائم، ٹھیک ہے، داد اپنی ادائیگی میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو باقی سارے حروف ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مخرج بڑا ہے. یس، ماشاء اللہ، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، دس از ون آف دا حروف مستعلیہ. ڈیڈ یو ہیئر، آپ کو ساؤنڈ ایسی آئی تھی کہ یہ فل ماؤتھ ادا ہو رہا ہے؟ سسٹر امتل، یس، الحمدللہ. یس، بیکاز اس کی ادائیگی میں آپ کی زبان کی جڑ بھی اوپر کی طرف ہوتی ہے. اور اتنی زیادہ اوپر اٹھتی ہے کہ بالکل وائس کو باہر آنے نہیں دیتی، کہ نہ ہوا باہر آ پاتی ہے نہ ساؤنڈ باہر آ پاتی ہے. اور انشاءاللہ جب ہم حروف کی کوالٹیز پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ اور ایک اور بھی کوالٹی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے. جو اتنا فل ماؤتھ ادا ہوتا ہے، سو ٹائم کیوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ٹائم اس کی ادائیگی میں کیوں زیادہ لگتا ہے، بیکاز اس کا مخرج بڑا ہے، رائٹ؟ it as compared to other huruf. Aur pur itna zyada kyun hai? Because iski na sirf sides involve hoti hai, balki zuban ki jad bhi involve hoti hai isko ada karne mein. What did I say in the beginning for something? For something, I was telling ki humne last session mein zuban ko char hisson mein taqseem kiya tha. In four parts, right? Jisme humne kaha tha aqsaul lisan, wastul lisan, and then tarful lisan and hafatul lisan. Theek hai? Voice mein echo hai. Okay? Alhamdulillah. نہیں ادھر بیس آئی کیو میں کہ ہماری سسٹر نے لکھا جڑ والا جو پارٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اقصاء اللسان بیکاز وہ زبان کا دور کا حصہ ہوتا ہے کون سا دور کا کہاں سے دور کا منہ سے دور کا یس یس منہ سے دور جڑ جہاں سے زبان شروع ہو یس جہاں پہ ہمارے قاف اور کاف کے مخارج جہاں سے ہمارے نکلتے ہیں ٹھیک ہے قاف اور کاف کے دو مخارج اقصاء اللسان سے ادا ہوتے ہیں اور حافت اللسان سے ضاد ایک مخرج اور ایک حرف ٹھیک ہے ایزی انشاءاللہ وسط اللسان میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی مخرج ہے اور سب سے زیادہ جو باقی کے جتنے اب رہ جائیں گے تو وہ پھر ہمارے لسان سے نکلیں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہماری جو حافت اللسان ہے زبان کی سائٹ جو ہے وہ ہمارے داڑھوں سے ٹکراتی ہے دوات کی ادائیگی میں اینڈ اٹ کڈ بی فرام دا رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ اوکے اٹ ڈپینڈ آپ کو جدھر سے ایزی لگے بلکہ آپ دونوں سائڈ بھی دونوں سائڈ کے جڑوں کو لگا سکتے ہیں داڑھوں کو ٹھیک ہے جب آپ دونوں سائڈیں لگاتے ہیں جب آپ زبان کی دونوں سائڈ دونوں داڑوں کی طرف لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت دعات ادا ہوتا ہے اوکے آپ کی زبان پوری پھیل جاتی ہے دونوں سائڈ پہ اور اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو آپ کوئی بھی ایک سائڈ کو آپ ٹچ کر لیجئے آپ یا آپ کسی کو لیفٹ سائڈ آسان لگتا ہے کسی کو رائٹ سائڈ ٹچ کرنا آسان لگتا ہے سو آپ اپنی آسانی سے اس کو ٹچ کر لیجئے یس حمزہ متحرک لگائے اور دانت کو سکون دے دے تو آپ کا بہترین وہ حرف ادا ہوگا یس نہ صرف رائٹ اور لیفٹ بلکہ دونوں سائڈ بھی آپ دونوں سائڈ کی داڑھوں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دیر از اے تھرڈ آپشن کہ آپ دونوں سائڈ آپ دونوں داڑھوں کو ٹکرا لیں سو جو آپ کے پیچھے کی سائڈ ہوگی وہ آپ کے داڑھوں کو لگے گی ٹھیک ہے اور اس کو دال کے مخرج سے مت ٹکرانے دیجیے اوکے زبان کی جو سامنے کی سائڈ ہے اس کو سامنے کے دانتوں پر مت ٹکرنے دیجیے ادر وائز وہ پھر دال کی ساؤنڈ آتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہم وسط اللسان کا مخرج کریں گے اور پھر ہم ادنا جو لسان ہے طرف اللسان اس سے پہلے ہم انشاءاللہ اپنی دانتوں کو بھی دیکھیں گے تھوڑی سے ہمارے اپنی دانت جو وہ ہماری تجوید میں کیا رول پلے کرتے ہیں اور کیوں ہمیں ان دانتوں کی بھی اسٹڈی کرنی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو جو ہم میں سے کسی نے ڈینٹسٹری کا کچھ کورس کیا ہوا اس سے متعلق تو ان کے لیے بھی اور آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آج کے لیے ہم اس کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں اور اپنے نیکسٹ تجوید کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ریمائنڈر کہ الحمدللہ کل آپ کے جوز ون کی تکمیل ہے, تو ضرور آپ اپنے فرینڈز کو انوائٹ کیجیے, اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے. جو لسنرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں کہ ضرور شامل ہوں, اور پلس جو ہمارے رجسٹرڈ ریگولر اسٹوڈینٹس ہیں کوشش کیجیے گا کہ دو دو تین تین منٹ میں اپنے ریفلیکشنز اگر آپ دے سکیں. جی بالکل, ٹھیک ہے, ناٹ مور دین ٹو تھری منٹس. اور ریفلیکشن کیسے ہونے چاہیے آپ کے, کہ جس کو دوسرے سننے والے اس کو سن کے اٹریکٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے. دیٹس اٹ, بس یہ چیز ہونی چاہیے, مختصر اور جامع بات. یس بالکل, موٹیویشنل ہو کہ وہ انسپائر کرے دوسروں کو اس پیاری چیز کی طرف, اس پیاری کتاب کی طرف. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے مصحف سامنے رکھیے اور ہم تجوید کریں گے, اینڈ دین انشاءاللہ ٹرانسلیشن کریں گے, ٹھیک ہے, اور تفسیر انشاءاللہ بریک کے بعد. چلیے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آیت نمبر 122 سے لے کر 129. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
بسم اللہ الرحمن الرحیم,
بسم اللہ الرحمن,
يا بني إسرائيل اذكروا,
يا بني إسرائيل اذكروا,
نعمتي التي أنعمت,
نعمتي التي أنعمت,
نعمتي التي أنعمت,
نعمتي التي أنعمت
عليكم وأني فضلتكم,
عليكم وأني فضلتكم
على العالمين,
على العالمين,
فاتقوا يوما لا تجزي,
فاتقوا يوما لا تجزي
نفس عن نفس,
نفس عن نفس,
شيئا ولا يقبل,
شيئا ولا يقبل
منها عدل ولا تنفعها,
منها عدل ولا تنفعها,
ولا تنفعها,
ولا تنفعها
شفاعة ولا هم, ينصرون, وإذ ابتلى إبراهيم,
وإذ ابتلى إبراهيم
ربه بكلمات,
ربه بكلمات,
ربه بكلمات,
ربه بكلمات
فأتمهن,
فأتمهن
قال إني جاعلك,
قال إني جاعلك
للناس إماما,
للناس إماما
قال ومن ذريتي,
قال ومن ذريتي,
ومن ذريتي,
ومن ذريتي
قال لا ينال,
قال لا ينال
عهد الظالمين,
عهد الظالمين.
وإذ جعلنا البيت,
وإذ جعلنا البيت
مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقامه إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل
أن طهر بيتي للطائفين
والعاكفين
والركع السجود
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا
بلدا آمنا وارزق أهله
من الثمرات
من آمن منهم
بالله واليوم الآخر قال ومن كفر
فأمتعه
قليلا ثم أضطره
إلى عذاب النار
وبئس المصير
وإذ يرفع إبراهيم القواعد
من البيت وإسماعيل
ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم
ربنا وجعلنا
مسلمين لك
ومن ذريتنا
أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم
ربنا وابعث فيهم
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
ويعلمهم الكتاب
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 17 آیت نمبر 122 سے 129 سورة البقرہ. لیسن نمبر 17 آیت نمبر 122 to 129 سورة البقرہ. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من
الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل.
یا بنی
اے بنی اسرائیل. اس گرو یاد کرو نعمتی اللتی میری وہ نعمت جو انعمتو انعام کی میں نے علیکم تم پر و اور انی بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو علی العالمین جہانوں پر واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ فائدہ دے گا نفسن کوئی نفس عن نفسن کسی نفس کو شیئن کچھ بھی ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدلن کوئی بدلہ ولا تنفعہا اور نہ نفع دے گی ولا تنفعہا اور نہ نفع دے گی اس کو شفاعتن کوئی سفارش ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے وَإِذِ ابْتَلَى اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بِکَلِمَاتٍ چند باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ پس پورا کر دیا ان کو قالا فرمایا انی بے شک میں جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھ کو لن ناسی لوگوں کے لیے امامن پیشوا قالا کہا ابراہیم نے ومن ذریتی اور کیا میری اولاد میں سے بھی قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچا کرتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابتن اکٹھا ہونے کی جگہ یعنی مرکز لن ناسی لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ واتخذو اور بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ وآخذنا اور ہم نے حکم بھیجا الی ابراہیم ابراہیم کی طرف واسماعیل اور اسماعیل کی ان کہ طہرا پاک صاف رکھو بیتیا میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب اجعل بنا دے حاضر بلدن اس شہر کو آمینن امن والا ورزق اور روزی دے اہلہو اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی پھلوں میں سے من آمن منہم جو ایمان لائے ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر قال فرمایا ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے گا فأمتعه پس فائدہ پہنچاؤں گا اس کو قلیلا تھوڑا سا ثم پھر اکثرہ مجبور کر دوں گا اس کو الی طرف عذاب النار آگ کے عذاب کے وبئس المصیر اور بری ہے جگہ لوٹنے کی وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت گھر کی وَإِسْمَعِيلُ اور اسماعیل ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل منا قبول کر ہم سے انکا بے شک تو انتا تو ہی السمیع العلیم خوب سننے والا جاننے والا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار وجعلنا بنا دے ہم کو مسلمین لک اپنے فرما بردار ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے بھی امتن ایک گروہ مسلمت لک فرما بردار اپنا وارینا اور دکھا ہم کو مناسکنا ہمارے حج کے طریقے وتب علینا اور توبہ قبول فرما وتب اور توبہ قبول فرما علینا ہماری انکا بے شک تو انتا تو ہی التواب خوب توبہ قبول کرنے والا الرحیم مہربان ہے ربنا اے ہمارے پروردگار وبعث اور مقرر کر فیہم ان میں رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم جو سنائے ان کو آیاتک تیری آیتیں ویعلمہم اور سکھائے ان کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے انکا بے شک تو انت تو ہی العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے. بس جی. چند مشکل الفاظ اردو والے اردو سے کچھ الفاظ کو جوڑتے ہیں. پہلی دو آیات تو وہی ہیں جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے، اس لیے اس میں کوئی بھی نیا لفظ نہیں. آیت نمبر 124 میں دیکھیے گا، وہ ابتلا. ابتلا کا لفظ با لام واو سے ہے. اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں بلا، بلائیں، ہاں تو تا اس میں ایکسٹرا لگ گئی. اردو میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں مبتلا کرنا، فلاں کو مبتلا کر دیا گیا. ہاں اچھا، اس میں ملتا ہوا لفظ کہیں ہم نے پیچھے پڑھا؟ اپنے پڑھ چکے پچھلے حصے میں. چلیں اشارہ دیتی ہوں، فرعون کا تذکرہ تھا. جی جی، جب تم کو فرعون پکارتا تھا، آیت کسی کو یاد ہے؟ فرعون کا قصہ تھا، بنی اسرائیل کو بیٹوں کو مارتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. جی اور جی دیکھیں کہ آپ پکڑے گئے. اصل میں میں جو چیز چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ وہاں بھی فرعون کی ڈالی ہوئی آزمائش تھی، لیکن وہاں لفظ ابتلا نہیں تھا، یسومونکم تھا. بس یہ کھیل تھا ایک صرف آپ لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کا. یہ غلطی حافظوں کو بہت لگتی ہے. بعض جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمیں لفظی ترجمہ آئے گا تو ہم جلدی حفظ کر لیں گے، لیکن حافظوں کو جب ترجمہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہیں جنت کی جگہ، یعنی مثال ہے جیسے جہنم کا لفظ ہے، تو کہیں جہیم پڑھیں گے، کہیں جہنم پڑھیں گے، کہیں نار پڑھیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں مطلب وہ ایک ہی ہوتا ہے. ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہے، تو یہ بھول جاتا ہے کہ جہنم کے لیے لفظ کون سا ہے. اسی طرح جو لوگ ترجمہ نہیں پڑھتے وہ کم غلطی کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو حفظ کرتا ہے جب اس کو ترجمہ بھی آتا ہوتا ہے تو وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے شروع میں، کیونکہ وہ اپنے مائنڈ کے ساتھ دوسری طرف چلا جاتا ہے. جیسے خیر سے بھی آپ چلے گئے، تو وہاں کیا تھا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم، مَّسُومُون تھا پیچھے، اس کی ہم نے وضاحت کی تھی. تو یہاں ابتلا، بلا سے آزمانا، کسی چیز کو مشکلات میں ڈال کر بالکل کھرے کا کھرا اور کھوٹے کا کھوٹا الگ کر دینا. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا درجے ہوتے ہیں، اس پہ تفسیر میں بات ہوگی. پھر آگے لفظ ابراہیم بھی اردو میں ہم بولتے ہیں، اور اس کے بعد آگے ایک لفظ دیکھیے فَأَتَمَّهُنَّ، کیا روٹ ہوگا اس کا؟ سبھی اپنا اپنا گیس لگا سکتے ہیں، نو پرابلم، بول دیجئے، ہاتھ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں. تامیم، شاباش. اردو میں کبھی بولا تمام؟ تمت بالخیر، اکثر نورانی قاعدوں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہوتی تھی یہ کیا ہے، تامیم تا کیوں لکھا ہوا ہے، تو تمت پورا ہوا. ہاں قرآن پاک میں بھی آتا ہے تمت کلمت ربک، تیرے رب کی پیاری بات پوری ہوئی، سورۃ الانعام میں آتا ہے یہ، یا سورۃ الاعراف میں. تو یہاں کیا لگا؟ تمام، تما پورا کرنا، کمپلیٹ کے معنوں میں. پھر اس کے بعد دیکھیے کلمات جو ہے، یہ کلمتن کی جمع ہے، کاف لام میم. کلم، کلام، یہ جو ہم بولتے ہیں نا کلام، یہ ایسی ہے جیسے نوک ہوتی ہے نا کسی چیز کی، چپتی بھی کوئی نوک ہوتی ہے، جیسے تیر کی نوک ہوتی ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے. کسی کو زخمی کرنے کو کلمہ کہتے ہیں، کیونکہ عموماً ہم اپنی باتوں سے لوگوں کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر آگے جا کے اس کا معنی کلمات یعنی سپیچ کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. پھر آگے دیکھیں انی جائلو کا، جی مائن لام اس کا روٹ ہے، جالا، یجلو، تجلو، ہاں پیچھے ہم پڑ چکے. امام کا لفظ یہاں آیا، اور ہمارے اس پورے سبق کا تھیم بھی امامتی ہے، تو امام کا لفظ حمزہ میم میم سے، ام، ام کہتے ہیں جڑ کو، روٹ کو. ماں کو بھی ام کہتے ہیں کیونکہ ماں جڑ ہوتی ہے. اسی طرح امام کہتے ہیں اس شخص کو جس کی طرف لوگ رجوع کریں. تو بچہ بھی بات بات میں ماں کی طرف رجوع کرتا ہے نا، امی اب کیا ہو گیا، امی اب کیا ہو گیا، سارا دن بچے ماں کی طرف رجوع کر رہے تھے، بات اپنی بتا کے پھر بھاگ جائیں گے. تو امام جو نماز میں بھی ہوتا ہے یا لیڈر جو بھی ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف بھی بار بار رجوع کرتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو اسی سے لفظ امام بنا، امامت اور پیشوا اور رہنمائی کے معنوں میں. لفظ ذریتی بڑا دلچسپ ہے، زار اور را اس کا روٹ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زار حمزہ بھی ہو سکتا ہے. ذرے کا لفظ سنا، آپ کی ذرہ نوازی ہے، تو یہ وہی لفظ ہے. ذرہ کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کو، چونٹیوں کو کہتے ہیں. ذریت کیا ہے؟ چونٹیوں کی طرح بکھری ہوئی اولاد. آج آپ ناروے میں بیٹھی ہیں، جب آپ پیدا ہوئی تھی آپ کی امی کے وہم میں بھی نہیں تھا آپ ناروے میں جائیں گی. آپ کے ایک بھائی انگلینڈ میں ہو سکتے ہیں، دوسرے امریکہ میں ہو سکتے ہیں، تیسرے چچو چیچو کی ملیاں میں ہو سکتے ہیں، چوتھے سکھر میں ہو سکتے ہیں، کوئی کھاریاں میں ہو سکتے ہیں. تو بچے بھی چونٹیوں کی طرح بکھر جاتے ہیں. ایک چھت کے نیچے 8-10 لوگ بڑے آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سارے پھر بکھر جاتے ہیں. تو اسی سے لفظ ضروریت. اور یہ لفظ سورت زاریات قرآن پاک میں پوری لفظ سورت بھی اس روٹ سے. لا ینالو کے لفظ کو میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا لفظ ینالو سے آپ کو کوئی اردو کا لفظ ملتا ہے؟ 3 سیکنڈ آپ کے پاس. 1 2 3 آپ میں سے کوئی نائلہ تو نہیں؟ یہ لفظ وہی ہے. نالا ینیلو سے نیلن ہوتا ہے پا لینے والی. جس کا نام آپ کی دوستوں میں یا رشتہ داروں میں نائل ہے تو اس کو مطلب بتا دیں پا لینے والی, اچیور, نائل پانے والا. لن تنالو البر حتی تنفقو میں بھی ہم پڑھیں گے چوتھے پارے کی پہلی آیت. تو ینال میں نے پہنچنا, پانے والا, یعنی میرا عہد ان کو نہیں پہنچے گا. پھر آگے ایک لفظ دلچسپ ہے آیت نمبر 125 میں, مسابت للناس. کیا روٹ ہوگا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے, یہ بھی ہنٹ ہے. شابر سب بول دیں. ثوابا, ثواب, سوب کپڑے کو کہتے ہیں. تو مسابہ کے اکٹھا ہونے کی جگہ, وہی کانسیپٹ یاد رکھیں, دوہرا ہونا گارمنٹس کے معنوں میں کہ چیز پلٹ پلٹ کر اپنی اصل طرف آتی ہے. تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ مسابہ ہے کہ ہم لوگ بار بار ادھر جانے کی خواہش رکھتے ہیں. آگے لفظ دیکھیے, مقامہ جو ہے نا, مقامی, یہ کاف و میم سے ہی ہے, قوم, قیم, قیامت. تو مقام کے دو معنی ہم کریں گے تفسیر میں بھی انشاءاللہ. کھڑے ہونے کی جگہ, یعنی جیسے قوم للہ قانتین کا لفظ آتا ہے, اور اسی طرح مقام کا معنی ہم کریں گے سٹے کرنے کے معنوں میں بھی. اگر صرف مقام کا معنی کھڑا ہونے کی کریں تو اس سے مراد وہ خاص درخت پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان بنے ہوئے ہیں, اور اگر دوسرا معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا تو وہ کہتے ہیں کہ پورا حرم ہی مقام ابراہیم ہے, کہ ابراہیم نے یہاں قیام کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے قیام کرنے کی جگہ. مصلی, سواد لام یا سے, نماز پڑھنے کی جگہ. صلی, یصلی, صلات کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. توحیرا, توحارا دو ہے. اب دیکھیے ذرا اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. اگر آپ جلدی میں یوں پڑھ جائیں کہ واحد نا الا ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین, تو کیا ٹھیک پڑا؟ نہیں, میں نے دونوں میں سے ایک کو گرا دیا. طہرا کے آگے جو الف لگی ہوئی ہے نا, یہ دو ہے. بیسیکلی طہران تھا, نون گر جاتا ہے بعض دفعہ. تو دونوں پاک کرو, طہرا ایک بندہ پاک کرے گا اور طہرا دو لوگ پاک کریں گے. بس ایک دلچسپی کے لیے سن لیں فی الحال. بیت کا لفظ اردو میں بولتے ہیں. طائفین جو ہے طوف سے, طواف کا لفظ سنتے ہیں. یہ جو شہر طائف ہے نا, وہ بھی اسی سے ہی ہے. بہت خوشگوار وہاں کا موسم اور پہاڑی علاقہ ہے, تو مکہ اور ارد گرد کے لوگ گرمیوں میں اور صحراؤں کی گرمی کو دور کرنے کے لیے بار بار طائف جاتے تھے. جیسے ہمارے ہاں لوگ عموماً مری جاتے ہیں, تو اسی سے پھر اس کا نام طائف پڑ گیا. ٹھیک ہے, طواف گھومنا, طوف سے, طاف یا طوفو سے. طائف ان عذاب کو بھی کہتے ہیں, جیسے گرداب ہوتا ہے نا, وہ جو بگولا بولتے ہیں جس میں مٹی بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ آگ بھی ہوتی ہے, تو وہ لفظ اسی میں. عاکفین کا لفظ اعتکاف میں, عین کافا, جم کر عبادت کرنا. جیسے اس وقت آپ بیٹھی ہیں نا, جب کلاس روم میں بیٹھے اعتکاف کی نیت کر لیں, بریک تک کی کر لیں, پھر بریک کے بعد بریک کے چھٹی تک کی کر لیں کہ میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی, تو عبادت کی غرض سے جم کر بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں. اور یہ بڑا امتحان ہوتا ہے, خاص طور پہ بچوں والی ماؤں کا, اور خاص طور پہ جن کے پاس سیل فونز ہوتے ہیں اور جو گھر سے سن رہے ہوتے ہیں. خود کو جما کے رکھنا یہ بہت مشکل ہے, اور اصل عبادت بھی یہی ہے. رکائی کا جو لفظ ہے نا, یہ را کے ان کی جمع ہے. رک کا دیکھنے میں نہیں پتا چل رہا, رکو کرنے والے شخص کو کہتے ہیں. ایک رکو کرنے والا ہوگا تو را کے, اور رک کا ہوگا تو بہت سارے. اسی طرح سجود جو ہے نا, یہ ساجدن کی جمع ہے, سجدہ کرنے والے بہت سارے لوگ. پھر آگے دیکھ لیجئے, سمرات, سمراتن کی جمع, پیچھے اس پہ بات ہو گئی. سمر محنت کا بھی ہوتا ہے, صبر کا بھی ہوتا ہے, اور فروٹ کو بھی کہتے ہیں. فَأُمَتِّعُهُ میں متا کا لفظ ہے, میم تا عین متا, قلیل میں قاف لام لام. قلّہ کہتے ہیں تھک جانے کو, تھوڑا دور تک جانے میں, تو قلیل بہت تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں. اَتَّرُّهُ کا روٹ کیا ہوگا؟ غلطی نہ کھائیے گا ورنہ یہ لفظ آ جائے گا آپ کے ٹیسٹ میں. دعاد رورا درر, کھیلیں ایک لفظ کے ساتھ دو تین ڈفرنٹ فارمز میں کھیلیں, آپ کو خود ہی پتہ چلے گا. تو یہ توئے کہاں سے آ گئی؟ یہ تجوید کی ایک رول کے ساتھ آ گئی ہے آسانی سے پڑھنے کے لیے, ورنہ توئے یہاں تھی نہیں اصل میں. آگے دیکھ لیتے ہیں جی, مسیر, سارا, یسیرو, سیرن سے, سواد جارا, ٹھکانے کو کہتے ہیں. یرفو کا لفظ رافع عین سے, رفع کا لفظ پیچھے پڑا ہاں, اٹھانا, رافع, الرافع, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے, رفت, بلندی کے لیے آتا ہے ہمارے زبان میں بہت بولتے ہیں. ابراہیم القواعد, جی آجی سے القواعد کو بھی سمجھ لائیں تاکہ القاعدہ کا بھی مطلب پتہ چل جائے. جی یہ دیکھیے قواعد کا لفظ جو ہے نا بنیادوں کے لیے, قاف عین دال لفظی معنی آپ دیکھیے قاعدہ بیٹھنا, جیسے را قیام وقودن علا جنوبہم, سورت آل عمران کے آخری رکوع میں ہم فجر کے سحری کے وقت پڑھتے ہوں گے یقیناً آپ لوگ بھی. تو قواعد قاعدہ سے, قاعدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بیٹھنا. اچھا بیٹھنا ہے تو یہاں ہم نے کیے بنیادیں. بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ کہیں نہیں جاتی, جو روٹس ہوتی ہیں جیسے یہ بلڈنگ ہے, اوپر کی چیزیں کئی دفعہ بدلی جا سکتی ہیں لیکن بنیاد, وہ کہتے ہیں نا تم تو میری بنیادوں میں بیٹھ گئے ہو, کیا بولتے ہیں یہ جملہ میں نے صحیح نہیں اسے بولا کچھ اور کہ جڑوں میں بیٹھ گئے ہو. ہاں تو بنیاد جو ہوتی ہے نا وہ بیٹھی ہوئی چیز, روٹس جو ہیں. اچھا اسی سے یہ جو ہم بچوں کا پڑھتے ہیں نا نورانی قاعدہ, وہ بھی یہی ہے. فنڈامینٹل جو ہوتا ہے نا الف با تا پھر با الف با بازر بی با پیش بو تا پیش تو, ہاں تو بچے کی بنیادیں پڑ رہی ہوتی ہیں. آج کے دور میں ایک معروف ٹرم بہت سنی جاتی ہے میڈیا سے القاعدہ. القاعدہ کن کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ بنیاد پرستوں کو کہتے ہیں, یہ بہت فنیٹک ہے, بڑے بنیاد پرست ہیں, یعنی جس کو ہماری جہاں زبان میں کہتے ہیں نا بڑے ٹھیٹھ ہیں کہ یہ اپنی اصل نہیں چھوڑ رہے. ہم دیکھو کتنے زیادہ لبرل ہیں, ہم وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں تم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک. اور القاعدہ بنیاد پرست, یعنی بہت زیادہ سخت اپنے دین کے معاملے میں, وہ لفظ بھی یہیں سے لیا گیا. پھر آگے دیکھ لیتے ہیں اسماعیل ربنا تقبل, یہ سارے لفظ پیچھے ہو چکے. ارینا کے لفظ کو دیکھ لیجئے, پیچھے بھی تھوڑا سا اس پہ بات ہوئی تھی. ارینا کا لفظ دکھانے کے لیے استعمال ہوئے, دکھا ہم کو اری, یہ حکم کا سیگا ہے. رویت کہتے ہیں نا را دیکھنے کو, خواب کو کہتے ہیں رویہ صالحہ کا لفظ آپ پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ. تو دکھانا ہے, اب عبادت کے طریقے دکھانے سے کہ ویژول ٹیچنگ کی طرف اشارہ ہے. جیسے یہاں آپ کو کبھی پروجیکٹر پہ کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو آڈیو کے ساتھ ساتھ ویژول. مناسک کا لفظ نسخ سے ہے, نون سین کاف, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے خون بہانا, نسیکا. عرب لوگ اس قربانی کو کہتے تھے جو اپنے بتوں کے نام پہ جا کے خون بہاتے تھے, جیسے آج کوئی بکرا چترا کسی قبر پہ لے جائے اور وہاں اس کا خون بہائے. اس سے یہ چیز ان کے کلچر میں عام تھی. جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مناسک منسک نسک طریقہ عبادت کے لیے استعمال کرا. خاص طور پہ حج کے طریقوں کے لیے آتا ہے. بھلا کیوں؟ کیونکہ اس میں جگہ جگہ دم دینے پڑتے ہیں, قربانی جو دی جاتی ہے. تو مناسک حج کے طریقوں کے لیے آیا. اس کا ایک اور بڑا پیارا اظہار سورت الانام میں بالکل آخر میں اس کے آتا ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا, تو نسک قربانی کو کہتے ہیں, وہی لفظ ہے یہ بھی. تب توبہ سے ہے, ربنا وبس یہ بھی ہو گیا, باقی لفظ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے نئے نہیں ہے. تیز بولوں تو اچھی بات ہے کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی اور اپنے ذہن کو تیز تیز چلانے کی عادت کرے. اگر میں آہستہ آہستہ بولوں گی نا تو تفسیر سے پہلے آپ سو چکے ہوں گے. تو چلیے تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آیت نمبر 122 سے 129 سورۃ البقرہ آیت نمبر 122-129 سورۃ البقرہ تفسیر دیکھیں گے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور یہ کہ تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ سفارش کسی کو فائدہ دے گی اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہاں سے رکوع کا آغاز ہے اور اسی قسم کی آیات چھٹے رکوع کے آغاز یعنی آیت 47 اور اس سے آگے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے مسلمانوں یعنی بنی اسرائیلیوں کو مخاطب کیا جن کو آج ہم یہود کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم تھی، پسندیدہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ ان کے اندر رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب انبیاء کرام کا دور گزرا تو ان کے اندر بگاڑ شروع ہو گیا اور انہوں نے وہ سچا دین جو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں کی نسل سے ملا تھا اس کی جگہ خوش فہمیاں شروع کر دی۔ تو یہاں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انمت علیکم سے مراد نبوت کی نعمت ہے کہ جو ان کو علم کی صورت میں ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ تم کو فضیلت دی جہانوں پر، اپنے دور کے لوگوں پر یہ لوگ چنے ہوئے لوگ تھے، بنی اسرائیل اپنے دور کے بہترین لوگ تھے اس دور کے اندر۔ اگر یہ وہی کام کرتے رہتے جن کا حکم دیا گیا تھا تو یہ قیامت تک کے لیے چنے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عمل کی بنیاد پہ جو چناؤ دیتا ہے، بعد والے لوگ اس کو صرف نسب یا نسبت کی بنیاد پہ لینا چاہتے ہیں۔ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ایک دفعہ کوئی نعمت دے دے تو جب تک اس نعمت کا حق ادا کرتا رہے گا، اس کے مطابق کام کرتا رہے گا، وہ نعمت اس کو مل جائے گی۔ لیکن جو لوگ اس نعمت کا حق ادا کرنے کی بجائے اس کو اپنے لیے ایک فخر کی چیز سمجھ لیں تو ان سے وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی فرسٹ آئے بڑی محنت کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد اگلے سال جب تک وہ محنت نہیں کرے گا وہ اگلی کلاس میں فرسٹ نہیں آئے گا۔ کوئی یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ پچھلے سال پہلی پوزیشن پہ آیا تھا اب اس کو اب اس دفعہ پھر پہلی پوزیشن دے دی جائے، اس کو کبھی بھی نمبر نہیں دے گا۔ تو قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی مزاج ہے۔ تو کہا کہ یاد کرو وہ وقت جب تمہیں یہ سب کچھ دیا تھا، لیکن جب قومیں کتاب ہدایت سے دور ہوتی ہیں تو آخرت کے بارے میں ان کے دلوں میں کچھ خوش فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ غلط فہمیاں، کچھ خود ساختہ نظریات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کل بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا، آج امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور وہ کیا کہ کہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں بچا لے گا، ہمارے نبی آئیں گے اور وہ بچا لیں گے، بزرگ آئیں گے تو وہ بچا لیں گے۔ کوئی کہتا تھا کہ کسی کے بدلے میں کچھ دے کے چھٹ چھٹ آ جائیں گے، عدلے کا بدلہ ہو جائے گا۔ کچھ نے کہا کہ سفارشیں کام آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں وہی بات دہرا دی جو پیچھے بھی گزر چکی آیت 48 میں کہ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، ذرا سا بھی نہیں آئے گی، سب نکرہ کی ضمیریں. اگر آپ دیکھیں نکرہ کا صیغہ ہے نفسن پھر شیئن، تو پتہ کیا چلا کہ جو کرے گا وہی بھرے گا، دوسرے کی نیکی تیسرے کے کام نہیں آئے گی. بلا یقبل منہا عدل، اور کسی کے عدلے کے بدلے میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، رینسم فدیہ. وہاں فرق صرف اتنا تھا کہ بدلے کا لفظ بعد میں تھا اور شفاعت کی بات پہلے تھی، یہاں ترتیب بدل گئی. اور ولا یقبل منہا شفا ولا تنفعها شفاۃ، یہاں نوٹ کیجئے گا لفظ تنفع کو، نفع سے ہے نون فا عین، یعنی یہ نہیں کہا کہ کوئی سفارش نہیں کرے گا، بلکہ کیا کہا کسی کی سفارش اس کو نفع نہیں دے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ کوئی سفارش کر لے، اس کا دل چاہے کرتا رہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ایک جملہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ سفارش سفارش ہے، حکم نہیں ہے. آپ دنیا میں بھی کسی کی سفارش کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی قبول کرے، حکم تو مانا جاتا ہے. سفارش تو ایک قسم کی درخواست ہوتی ہے، کاجزی ہوتی ہے کہ کر لے. بالفرض ان کے زوم کے مطابق اگر کوئی ان کی سفارش کرے گا بھی تو اللہ تعالیٰ کرے لا تنفعها، سفارش سے فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہاں ہر اس انسان کی خوش فہمیاں ختم ہو جانی چاہیے جو انسانوں میں سے کسی انسان کو سفارشی بنا کر کل اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور اپنی بے عملی کو چھپانا چاہتا ہے. آج کے دور میں کوئی انسان، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی مرشد یا کوئی ایسی اور چیز جس کی زندگی بھر انسان یہ سوچ کے خدمت کرے یا اس کی بیعت کرے یا اس کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے کہ کل یہ میرے کام آئے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج ہی سمجھ لو کہ کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، کل نہ کہنا. یہ ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اپنا رول بنا دیں کہ یہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی. اب کسی کو نہ پتا چلے کہ وہاں سفارش نہیں چلتی اور وہ پوری محنت کرتا رہے کسی کو ڈھونڈنے میں، کوئی سفارشی آئے، کوئی اس کی مدد کرے، بڑی مشکل سے لے دے کے ان کے ساتھ معاملہ سیٹ کرے، اور جب اس ادارے میں آئے تو پتا چلے جی کہ وہ تو سفارش قبول ہی نہیں کرتے، تو اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی. بجائے اس کے کہ لوگوں کے پیچھے پھرا جائے کہ ہماری سفارش کریں، خود کچھ ایسے کام بندہ کر لے جو اللہ کے سامنے بندے کی بے بسی کو ثابت کریں اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم آ جائے. تو ہمارے لیے ان دونوں آیات کو جمع کرنے سے، ولا ہم ینصرون کو بھی اگر ساتھ دیکھیں کہ کسی کی کوئی مدد نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ان دونوں آیات سے جو باتیں ہمارے لیے عمل کی ان آیات سے نکلتی ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چناؤ کرتا ہے علم کی بنیاد پہ، وہ چناؤ زیادہ پائیدار ہوتا ہے. پھر علم کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کروا رہا ہے. پھر اگلی بات اس میں عمل کی کہ اذکرو، یاد کرو، امر ہے یہ، فعل ہے، یاد کرنی چاہیے نعمتیں. ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کبھی نعمتوں کی تذکیر کرنی چاہیے. آؤ بچوں بیٹھو، اللہ کی نعمتیں گنتے ہیں، چلو آؤ بتاؤ آج کس کھانے کی نعمتوں کو گن سکتے ہو. یعنی بندے کے اندر مزاج شکر گزاری کا ہو اور نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہو جائے، پھر اس کے بعد ایک بندہ پسندیدہ بندہ بنتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کو ایک بار چنا جائے وہ ہمیشہ کے لیے چنا جائے. نہیں، کل وہ تھے، پھر اللہ نے امت مسلمہ کو چنا، اور اگر امت مسلمہ وہ کام نہیں کرے گی جو اللہ نے کہے ہیں تو اس کا بھی چناؤ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات فرماتے ہیں، سورۃ مائدہ میں بھی آتی ہے، سورۃ محمد میں بھی آتی ہے کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کے دین سے پھرے گا، وَمِنْكُمْ مَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِينِكُمْ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو چھوڑتا ہے تو شوق سے جائے، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ کے راستے میں کسی ملامت والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اور اگلی بات اس میں عمل کی کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسروں کی امید پہ کچھ نہ کیا جائے، کچھ کر کے اللہ سے اس کے فضل اور اس کی رحمت کی امید پہ کام کیے جائے تاکہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو. اور پھر اگلی بات اس سے یہ بھی پتہ چل جاتی ہے کہ کسی کی سفارش کر دینا الگ بات ہے، لیکن اس کا قبول کر لیا جانا ایک الگ بات ہے. یہ جو دو آیتیں ہیں نا، یہ بالکل ایک دوسری بریکٹ ہے. ہم نے شروع سے دیکھا کہ یہاں تک پہنچتے ہوئے جتنے رکوع تھے تقریباً 10 رکوع ہم نے پڑھے، وہاں بھی یا بنی اسرائیل سے شروع ہوئی تھی بات، یہاں بھی یا بنی اسرائیل سے ختم ہوئی، تو گویا کہ یہ دو بریکٹس ہیں، ان کے بیچ میں ہمیں کئی سو سال کی تاریخ پڑھا دی گئی بنی اسرائیل کی، اپنے دور کے لوگ، موسیٰ کا دور ہم نے دیکھ لیا، کوہ طور پہ جانا دیکھا، فرعون کا ڈوبنا دیکھا، پھر حضرت داؤد کے دور میں مچھلیوں کے معاملے میں ایک ان کی خیلہ سازی دیکھی، گائے کے واقعے کو مبہم بنا کے دیکھا، اور اسی طرح تاریخ کی چوٹیں کھاتے کھاتے بنی اسرائیل مدینہ پہنچ چکے تھے، یہ سارا کچھ دے کے یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی، اور ان 10 میں سے 4 رکوع جو تھے، ابتدائی 4 رکوع عام یہود کے بارے میں تھے، عمومیت کی بات تھی، ان کے واقعات تھے، قصے تھے، کہانیاں تھے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی رکوع ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قوم ہونے کے ناطے یہود کو وارن کیا کہ دیکھو اللہ کے قانون بڑے بے لاگ ہیں، جو نہیں مانے گا پھر اللہ تعالیٰ کو اس کو منصب سے اٹھاتے ہوئے کچھ بھی دیر نہیں لگتی۔ اب یہاں تک جب بات چلتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے قصے کہانیاں سنا دیے اور بنی اسرائیل کے ناطے سے مسلمانوں کو سنایا، اب یہاں سے پارے کا اختتام شروع ہو رہا ہے۔ یہ آخری دو رکوع جو ہیں نہ صرف یہ کہ اس سپارے کا اختتام ہے، اینڈ آف دس پارا ہے، بلکہ یہ دوسرے پارے کا آغاز بھی ہے۔ اب اس کے لیے، اس سے پہلے کہ میں آیت نمبر 124 شروع کروں، کچھ باتیں آپ کے ساتھ رکھ دوں تاکہ پھر اگلی آیتوں کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ ابھی تک ہم اگر پیچھے پورے حصے کو ایک سٹریچ میں باندھ لیں، ایک لڑی میں پرو لیں، سورت فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اس کے جواب میں سورت بقرہ کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فی، قیامت تک کے لیے قانون بتا دیا کہ جس کو سیدھے راستے پہ رہنا ہے اس کو کتاب ہدایت کو تھامنا پڑے گا، کسی اور کا پلو یا دامن تھامنے کی بجائے اس کتاب کو تھامنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد پہلے دو رکوع میں ہدایت کے اعتبار سے تین گروہ کھول کے بتا دیے کہ تمہیں صاف پتہ چل جائے کہ ہدایت والے کون ہوتے ہیں، متقین، کافرین اور منافقین۔ پھر اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، سے جو رکوع شروع ہوا اس میں انسانیت کو پہلی دفعہ خطاب کیا گیا کہ تمہارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد عبادت ہے، اللہ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرو۔ اسی کے اندر ہمیں چوتھے گروہ سے ہمارا تعارف کرایا گیا، جو فاسقین ہوتے ہیں، جو کھلے عام اللہ کے حدوں کو توڑتے ہیں، اور ان کا انجام اور ان کی صلاحیتیں بھی بتا دی گئیں۔ اس کے بعد اگلا رکوع جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، سے لے کے دنیا میں پہلے انسان سے ہمارا تعلق جوڑا، اور اس کے بعد جو اگلا رکوع تھا یا بنی اسرائیل، وہاں سے لے کے یہاں تک دنیا کے پہلے الہامی مذہب یہودیت کی تاریخ آج کے مسلمانوں کے سامنے رکھی کہ دیکھو انہوں نے کل کیا کیا تھا اور ہم نے کیا کیا، لہذا اب تم یہ معاملہ چھوڑ دو۔ اب اسی میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، اسماعیل بچپن میں ہی چھوڑ دیے گئے تھے مکہ۔ ان اگلی آیتوں میں اب اس بیٹے کی کہانی شروع ہو رہی ہے، اگر آپ غور سے پچھلی آیتوں کے ساتھ تسلسل جوڑے تو ابھی تک حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی نسل سے جو بنی اسرائیل پیدا ہوئے، نسل در نسل چلتے رہے، تقریباً 3000 سال، 4000 سال کا عرصہ گزر گیا، مختلف انبیاء اکرام آتے گئے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد مختلف دور کے جو نبی تھے وہ آنے کے بعد آخری نبی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب ان کے دوران ہوا کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک تیسرے بیٹے بھی تھے، بہت تھوڑے لوگوں کو ان کا پتا ہے، کیونکہ عموماً جہاں بات آتی ہے حضرت ابراہیم کی وہاں دو ہی بیٹوں کی بات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ اسماعیل جو تھے وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ بی بی سارہ کے وطن سے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تیسری شاخ بھی تھی، جو ان کی ایک تیسری بیوی تھی جس کا نام تھا قطورہ، قاف توئے واو راہ قطورہ، اس سے ایک نسل بھی چلی تھی، اس کو بنی قطورہ کہتے ہیں۔ اس نسل سے جو قوم چلی تھی وہ مدین کے علاقے میں تھی، مدین یا مدیان، اسی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام، یہ نبی بنے تھے، اور گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے علاقے میں جو آخری نبی گزرے تھے وہ حضرت شعیب تھے. اب اگر آپ سوچیں تو تین چینز بن رہی ہیں. پہلی واضح ہو گئی حضرت اسحاق سے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے، یہودا ہوتے 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 موسیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ پہ چین ختم ہو گئی. دوسرا بیٹا بچپن میں ہی اس کو چھوڑ دیا گیا صحرا میں، جس کی کہانی اب آگے ہم پڑھنے والے ہیں. تو وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا. 3000 سال تک تقریباً اندھیرے تھے، ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ سراج منیر کی صورت میں نمایاں ہوئے. ان کے بیچ میں ایک تھوڑی سی الگ جگہ، اگر آج بھی آپ گلوب کو دیکھیں تو مدیان یا مدین مصر اور شام کے قریب کی جگہ، یعنی مصر سے مدین موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے. یہ کچھ کچھ اس دور میں یہ علاقے جو تھے یعنی عربوں میں شامل ہو چکے تھے. اب ہوا کیا کہ جب اتنے اندھیرے تھے، ایک طرف اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں، اتنا کچھ ہو گیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس علاقے میں کیسے آئے، کیسے بسے، کیا حالات ہوئے، اب ہم انشاءاللہ تعالی یہاں سے اگلے 2 رکوع تک انہی کا قصہ پڑھیں گے. اللہ تعالی نے اس ناطے سے یہاں تذکرہ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ناطے سے خوش قسمت انسان ہے کہ دنیا کے ایگزسٹنگ مین کہ جو موجود مذاہب ہیں، ہر مذہب کا کہیں نہ کہیں رب ابراہیم سے جڑتا ہے. بہت بڑی آنر ہے. یہ ایسی جیسے کسی کے 3 بیٹے ہوں اور تینوں عالم، حافظ اور عامل بھی ہوں، لوگ فخر کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں فلاں کتنا خوش قسمت ہے، ہم کیوں نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتائیں گے کہ کسی کو یہ ساری خوبیاں کب ملتی ہیں. ہم عموماً نعمتوں پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتے ہیں وہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ کیا خصوصیات اور خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے. یا آپ یوں کہہ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء بنے. کیوں بنے؟ وہ کیا حالات تھے؟ وہ کیا واقعات تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چنا؟ آخر کوئی تو ان کی نیکی ہوگی. تو اس لیے یہاں سے پہلی دفعہ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آنے لگا براہ راست. کیا ہے؟ اور ذرا غور کیجئے کہ تعارف کراتے ہوئے جو پہلا جملہ ہے وہ کیا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ، چند کلمات کے ساتھ. پھر ابراہیم نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، پورا کر دیا، یعنی امتحان میں پورے کے پورے نمبر لے لیے، فرسٹ آگے. اللہ نے کچھ آزمائشیں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے، کچھ باتیں بتائیں، اور ابراہیم کو کہا کہ یہ کر کے دکھاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے خوشی خوشی ان کو پورا کر دیا. جواب میں کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ایز اے ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کیا دیا؟ یہ فرمایا کیا کہ قال انی جائلک للناس اماما، میں بنانے والا ہوں آپ کو بے شک کیا لوگوں کے لیے امام. آپ فرسٹ آگے ہیں، آپ نے اپنی کارکردگی ثابت کر دی، آپ نے یہ پروف کر دیا کہ آپ ایک لیڈر بن سکتے ہیں، لہذا ہم آپ کو لیڈر بناتے ہیں، نومینیٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو اب دنیا میں ایک نمایاں مقام دینے والے ہیں. جو ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ایک دم ان کی بشریت غالب آ گئی. اور بشریت کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بڑی تڑپ ہوتی ہے. فوراً پوچھا قالا ومن ذریتی، اور اللہ تعالیٰ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ یہ ہے ایک بے ساختگی جو انسانوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ فوراً اپنی اولاد کے لیے بھی وہی نعمت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو امام بننے والا ہوں، تو کیا میرے بعد امامت نسل در نسل چلے گی؟ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ کیا امامت وراثت میں چلے گی؟ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اصول ہے لوگوں کو چننے میں کہ جس کے باپ نے اچھا کام کر لیا تو بس اس کی نسلیں چاہے نکھٹو ہوں چاہے کام کرنے والیاں ہوں، صرف اس لیے ان کو چن لیا جائے گا کیونکہ ان کے باپ اچھے تھے؟ کہا ہرگز نہیں. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. مت سوچیے ایسی باتیں، ہم بالکل ایسی بات نہیں کرتے کہ باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے نااہل بچوں کو بھی چناؤ پہ کر دیں. ہاں، باپ کی نیکیوں سے فائدہ ہوتا ہے اہل مند اولاد کو جو اس کام کی اہل ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی دن بتا دیا کہ جو ظالم ہوں گے، اور ظالمین سے مراد وسیع پیمانے پہ الظالمین مین المشرکین، کیونکہ سورۃ لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، مراد یہ کہ مشرکوں کو میرا وعدہ نہیں ملے گا. اور اسی طرح پھر جو جس درجے کا ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات میں ظلم کرے گا یا انسانوں کے ساتھ معاملات میں ظلم کرے گا، ہم ان دونوں کو نہیں مانیں گے. اب جو ہی یہ بات چیت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کام پہ رکھ لیا. وہ کام کیا تھا؟ کہ چلیے پھر آپ میرا گھر بنائیے. میں صرف خلاصے کے طور پہ اس رکوع کو پہلے کرنا چاہتی ہوں، ہم پھر اس میں سے دوبارہ دو تین مختلف چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن ایک دفعہ ان ساری آیتوں کا مین تھیم سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ابراہیم کو چنا کیوں چنا. کچھ مشکلات ڈالی، آزمائشیں ڈالی، وہ کیا تھی سب ہم دیکھیں گے، لیکن سمجھ جائیں اللہ کا اصول کہ دنیا میں ہر وہ بندہ جو چنا جانا چاہتا ہے، جو بڑا بننا چاہتا ہے، جو انسانیت کے لیے نفع مند بننا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری نیکیوں کا اثر نسل در نسل رہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالے ہوئے امتحانات میں کامیاب ہونا پڑے گا. وہ آزمائشیں جان اور مال کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ آزمائشیں خواہشات پہ پابندیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ فرائض کی ادائیگی کی بھی ہو سکتی ہیں. جیسا کہ آپ کو انشاءاللہ نوٹ کراؤں گی، 30 سے زیادہ کلمات تھے جو ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دیے اور انہوں نے ان کو پورا کیا. پوری شریعت اس کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن بنیادی اصول سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب چننا چاہتا ہے تو پہلے آزمائش ڈالتا ہے. یہی اصول اس کا ابراہیم کے ساتھ تھا، یہی اصول اس کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور یہی اصول ان کا محمد رسول اللہ کے ساتھ تھا. اور ہر انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نفع کا بناتا ہے، اس کو کچھ مشکلات میں ڈالتا ہے. کچھ اضطراری امتحان ہوتے ہیں، کچھ اختیاری امتحان ہوتے ہیں. اضطراری کیا ہوتے ہیں؟ بائی فورس مستر، بے چین کرتا ہے اللہ، مشکلات ڈالتا ہے، بیماریاں ڈالتا ہے، تکلیفیں ڈالتا ہے، پھر اس پہ بندہ صبر کر کے پاس ہو جاتا ہے. اور کچھ اختیاری ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس وقت؟ محنت کرنے کی عادت، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے مشکلات، نفس پہ قابو. علم کو سیکھنے کا جو مرحلہ ہے نا، یہ اصل میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ ہم چنے جانا چاہتے ہیں، ہم بیکار زندگی بسر کرنے سے تھک گئے، ہمیں ایسے نہیں مرنا کہ ہم مریں تو پیچھے ایک یا دو بچے رونے والے ہوں اور کچھ رشتے دار. ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم مریں تو زمین کے ٹکڑے بھی روئیں اور آسمان بھی روئے کہ آج کیسا بندہ دنیا سے چلا گیا، اور ہم نفع دے کر لوگوں میں باقی رہنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہم اب ایک محنت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سیکھیں گے. جب تک ایک بندہ سیکھنے کے مراحل سے نہیں گزرتا، وہ کبھی بھی امامت کے مرحلے پہ پہنچا ہی نہیں جا سکتا. امامت خواہشوں سے نہیں ملتی، ورنہ ہر بندہ امام ہوتا، کیونکہ لیڈر بننے کی خواہش ہر بندے کے اندر چھپی ہوئی ہے. دعاؤں سے بھی امامت نہیں ملتی، ورنہ دعائیں مائیں کرتی رہیں بیٹھ کے اور ہر بچہ چنا جائے. امامت کے لیے شرط کیا ہے؟ فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل کرنا، اللہ کے دین کو، اللہ کی باتوں کو مکمل کرنا. انہوں نے کر دیا، اللہ نے رزلٹ اناؤنس کر دیا کہ اب آپ امام بن گئے، ڈکلیئر کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہو گئے، ان کو فرسٹ ڈگری دی جاتی ہے، یہ فرسٹ گریڈ میں آ گئے. ساتھ ان کے دل میں سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کہا نہیں، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو فائدہ نہیں ہوگا. یہاں دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ نیکوں کو ملے گا، بس دوسری ایکسپشن بتا دی کہ ٹھیک ہے، اولادوں کو آپ کی بات سے فائدہ ہوگا، لیکن جو خود بھی کوشش کرے گا. اب کیا کام ملا ابراہیم کو؟ امامت کہاں سے شروع ہوئی؟ ہم سوچتے ہیں امامت ہوتی ہے کرسی میز پہ بیٹھنا، حکم چلانا، آرڈر آرڈر آرڈر. ہاں نہیں، امامت جس کو اللہ کے راستے کی ملتی ہے نا، اس کو کیا ملتا ہے کام؟ جاؤ پھر بنیادوں سے کام کرو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور جب ہم نے مقرر کر دیا گھر, کون سا البیت؟ خانہ کعبہ. مثابتن, لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ, کن کے لیے؟ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے. مثابہ کا لفظ ثواب سے ہے, ثوابا, اسی سے لفظ ثواب ہے, پلٹ کے آتا ہے نا, تو مثابہ کہتے ہیں اس جگہ کو جس طرف لوگ پلٹ پلٹ کر آئیں. اور جو لوگ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کیمرے کی اسکرین پہ ہی یا ٹی وی کی اسکرین پہ ہی ہر سال حج اور عمرے کے لیے آنے والے لوگوں کو دیکھ لیں. جو ایک دفعہ آتا ہے اس کا بار بار دل چاہتا ہے آنے کو, جو دوسری بار آتا ہے اس کا تیسری بار اور دل چاہتا ہے. یعنی ایسا گھر جدھر لوگ فوراً پلٹ پلٹ کے آئیں, آتے ہی جائیں آتے ہی جائیں. اب کیا ہوا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور بنا لو ابراہیم کے کھڑا ہونے کی جگہ کو مصلی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی بیت اللہ میں جائے گا وہ میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنائے. مصلی کا لفظ دو طرح سے ہے, نماز پڑھنے کی جگہ, تو مراد اس میں عمرے کے بعد یعنی طواف کے بعد جو دو نفل پڑھے جاتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے, اور مسنون عمل کیا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے جائیں. لیکن اگر رش کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو کہیں بھی پڑھے جا سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں. اور اگر مصلی کو صلی یصلی دعا کے معنوں میں لیا جائے تو بھی اس سے یہ مراد ہے کہ ابراہیم کے کھڑا ہونے کی جگہ کو دعا کی جگہ بنا لو. یعنی حاجی اور عمار جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں حج اور عمرہ کرنے والے لوگ وہاں دعائیں مانگتے ہیں. اور یہ کون سی جگہ ہے مقام ابراہیم؟ یہ خاص پتھر ہے. آج بھی آپ جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں تقریباً 14 inch لمبے یا اس سے بھی کچھ لمبے ہی پاؤں کے نشان ہیں جو گہرے بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں, آگے اگلی آیتوں میں بات آ رہی ہے. اور جس پتھر پہ وہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پہ ابراہیم کے فٹ پرنٹس لے لیے. کیوں لے لیے؟ ساری کائنات کے لیے, یعنی انسانیت کو یہ بتایا جا سکے کہ جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے نا, اللہ اس کے نقش قدم کو بھی جما لیتا ہے, اس کو بھی محفوظ کر لیتا ہے. اللہ کے راستے میں اٹھنے والے قدموں کے نشان بھی اتنے پیارے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. کیسے ہوا تھا یہ؟ وَعَهِدْنَا إِلَى, اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم کے. عہد تو اردو میں ہم بولتے ہی ہیں وعدے کو, عہد کو, لیکن جب عہد کے بعد الہ آ جائے جیسے یہاں آ رہا ہے عہدنا الہ, تو اس سے مراد ہو جاتا ہے شرط کے ساتھ کوئی کام کروانا. یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پہ لازم کر دیا, یہ ہم نے ابراہیم کے لیے یہ بات ثابت کر دی, ان کو اس بات کا حکم دے دیا. کیا؟ وہ اسماعیلا, اور اسماعیل کو بھی باپ کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی چنا گیا. کیا کرو؟ انتہرا, یہ کہ تم دونوں پاک کرو, بیتی علی طائفین والعاکفین والرکع السجود, میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے. الطائفین, طائف کی جمع, طائف ایک جگہ کا نام بھی ہے آج, تو واؤفا اس کا روٹ ہوتا ہے. طواف کہتے ہیں گھومنے والے کو, طائفہ کہتے ہیں چھوٹی جماعت کو. طائف کیا ہے؟ آج ایک سرسبز و شاداب جگہ کا نام ہے جو مکہ سے کچھ میل دور ہے. تو طائف سے یہاں مراد اصل میں طواف کرنے والے لوگ ہیں, جو خاص ایک ریچول ہے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا, جس میں ایک خاص ڈائریکشن سے انسان شروع کرتا ہے اور ختم کرتا ہے, اور اس کا ایک طریقہ ہے, اس کو طواف کہتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ایک بندہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے. جس وقت وہ بنا رہے ہیں اس ماحول کو ذہن میں لائیے, ویران, جانور بھی آ سکتے ہیں, شیر چیتے بھی آ سکتے ہیں, اور چور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں, ویران جگہ تھی. ساتھ ہی کہا اللہ تعالیٰ اس کو امن کا خوگر بنانا, ادھر امن ہو. دوسری بات, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دینا. کوئی سوچے, صحرا میں آپ گھر بنا رہے ہیں, پانی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں, اور آپ پھل مانگ رہے ہیں, اور یہاں ثمرات مانگے. ثمرہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بیسٹ حصہ. یہ جو پھل ہوتا ہے نا فروٹ, یہ بھی درخت کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے. بس آپ دیکھیں ایک درخت کے حصے کیا ہیں, ٹہنی ہے, ہم کھانا پسند کریں گے نہیں کریں گے, پتے ہیں, کوئی کھائے گا؟ پھل کھاتے ہیں نا. تو ثمر سے مراد صرف فروٹ نہیں ہے, پیچھے بات ہو گئی. فروٹ کے لیے فواقہ آتا ہے, فاقہتن, اس کی جمع فواقہ, وہ صرف فروٹس کے لیے ہوگا. لیکن ثمر ہر چیز کا ثمر ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں محنت کا ثمر, سچ بولنے کا ثمرہ, صبر کا ثمر, ٹھیک ہے. تو یہاں اصل میں ابراہیم علیہ السلام وہ ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے حاصل کردہ فوڈ اور سہولت کی چیزیں مانگ رہے ہیں جو آج آپ کو حرم کے ارد گرد دکھتی ہیں. ہم لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں, ہم مکہ میں جائیں تو ہمیں وہ چھمبا نہیں ہوتا وہاں جا کے, کیونکہ ماشاءاللہ جو ہم یہاں کھاتے ہیں وہ وہاں بھی مل جاتا ہے. لیکن جب لوگ آتے ہیں نا پسماندہ علاقوں سے, جیسے کوئی دیہات سے یا پاکستان سے یا کوئی ایسے علاقے سے جہاں بہت اعلیٰ درجے کا فوڈ بہت مہنگا ہے یا بہت محدود ملتا ہے, وہ آ کے تو مکہ کے حرم اور کعبہ کی وجہ سٹور دیکھتے رہتے ہیں. اور وہ جب آتے ہیں تو ان کے پاس گروسری کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, یہ میں نے بن داؤد سے خریدا تھا, یہ میں نے توحید سے خریدا تھا, یہ وہاں سے دیکھو یہ جوس ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. لیکن ایک دفعہ انسان حیران ضرور ہوتا ہے جا کے, کہ جب آپ سردیوں میں جائیں اور وہاں آم دکھیں. اب یہاں تمہارے لیے پاسبل ہے لیکن پاکستان میں سردیوں میں آم نہیں ہوتے, یا گرمیوں میں جائیں اور آپ کو فریش اورنج دکھیں. لیکن کعبہ مکہ بالکل دنیا کا سینٹر ہے. اگر آپ پورے گلوب کے مڈل میں ایک سوراخ ڈالے نا, ایک نیڈل ڈالے, تو وہ مکہ بنتا ہے. اللہ نے سینٹر کو چنا, اسی لیے یہ مصاب ہے, ہر طرف سے لوگ الٹ الٹ کے پلٹ پلٹ کے آتے ہیں. تو گویا کے بہترین چیزیں وہاں پہ پہنچتی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے ساتھ ہی کیا کہا کہ اللہ وَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, صرف اس کو دینا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے. یہ کیوں بھائی, بہت زیادہ تعصب تھا ان کے دل میں؟ نہیں, ادب دیکھیے کہ پیچھے چونکہ دعا کر لی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي, اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا, تو اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گا. یعنی ظالموں کے لیے کوئی وعدہ نہیں, مراد جو ہے کہ جو ڈیزرو نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا. تو اب ابراہیم اتنے محتاط ہو گئے, اتنی جلدی بات ماننے والے تھے کہ اب فوراً خود ہی کہہ دی ہاں ہاں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, بس اس کو دیجئے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے. یہ ادب کا تقاضا ہے, کوئی بحث نہیں, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں, خود ہی اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے محبت کی بات کی, اللہ سے محبت کا ثبوت دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے الرزاق ہونے کی بات کر کے کہا قال ومن كفر فأمتعه قليلا, کہا پس جو کوئی کفر کرے گا میں اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا. یہ کون سا فائدہ ہے؟ دنیا کا. کیونکہ دنیا کا تھوڑا بھی زیادہ بھی تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم آپ نے تو صرف ایمان والوں کے لیے مانگا ہے رزق, میں کافروں کو بھی دوں گا. یہ کیسے دوں گا؟ یہ قلیلاً لفظ کو آپ دو طرح سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو دنیا کا بھی ملے گا تو تھوڑا ہی ملے گا, کیونکہ دنیا ہے ہی تھوڑی. دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ یہ قلیل کب تک ملے گا؟ جب تک محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح نہیں کر لیتے. آپ اگر مکہ کی ہسٹری کو دیکھیں تو اسماعیل سے لے کر اللہ کے نبی کے دور تک یہاں کافر تھے, مشرک تھے. تھے وہ ابراہیم کے پیروکار لیکن عقائد بہت بگڑ چکے تھے. کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ کبھی یہ مسلمان لوگ بھی تھے, لیکن وہ اپنی نظروں میں مسلمان تھے. جیسے جیسے آج بھی کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا قبروں پہ جائے, بتوں کو پوجے, بتوں کو تو نہیں, مختلف شرک کے کام کریں, اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں یا ہیں, تو غصہ کرے گا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں. یعنی قوموں کے عقائد بدلتے ہیں. تو قلیلاً سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو تھوڑی عیش کرنے دو, جب تک میرا آخری نبی نہیں آ جاتا. جس وقت ان کے لیے یہ حکم آ جائے گا کہ آج کے بعد, اس سال کے بعد اب یہاں کوئی نہ آئے, تو قلیلاً اتنا سا اٹھا لیں. پھر کیا ہوگا؟ اتروح الى عذاب النار, پھر بے بس کر دوں گا, مجبور کر دوں گا ان کو جہنم کی طرف، آگ کی طرف، یعنی دنیا میں لے. آج بھی انڈائریکٹلی نان مسلمز کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہی ہوگا، جیسے بلڈرز ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں، یا اگر دوسرے ملکوں سے وہاں کچھ کھانا آتا ہے یا تجارت ہوتی ہے. اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ جب ہمارے اپنے قوانین بدلتے جاتے ہیں تو بعض دفعہ مسلمانوں سے زیادہ نان مسلمز کے وہاں بھی کنٹرول ہونے لگتے ہیں. لیکن بہرحال دونوں ہی باتیں کہ کتنے کو دن کا ان کو فائدہ ہوگا. جو ایمان سے محروم لوگ ہیں ان کو امامت میں تو ہم نے شامل نہیں کیا، انداز فرق دیکھیے گا. پیچھے بات تھی امامت کی تو اللہ نے فوراً سے کہہ دیا کہ آپ سوچیے گا بھی نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جن کے اندر ایمان نہیں ان کو یہ سب کچھ دیں. ہاں لا ینال احد الظالمین، لیکن جہاں دنیا کے فائدوں کی بات ہے تو کھا لو جس نے کھانا ہے. اسی کا ایک خلاصہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ یہ دنیا کی چیزیں اللہ کی نظر میں اتنی حقیر ہے کہ اللہ مومن، کافر، فاجر، منافق سب کو دیتا ہے، لیکن آخرت کے فائدے اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھے ہوئے. وکان بالمومنین رحیما، تو کہا کہ امامت نہیں ملے گی ان کو، ہاں دنیا کے پھل کھانے جتنے کھانا چاہیں کھا لیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن انجام ان کا آگ کی طرف ہے، قیامت کے دن تھکے دے دے کے آگ میں ڈالے جائیں گے. سورج نجم کی آیت ہے یا قمر کی آیت ہے کہ ان کو جہنم کی طرف دھکے دے کے بلایا جائے گا، کیونکہ جانا نہیں چاہیں گے. تو مراد یہ ہے کہ پھر ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. المصیر اسم ظرف مکان، کہ وہ جگہ جہاں کسی کو لایا جائے. سارا یا سیرو سے سواد یا را اس کا روٹ ہوتا ہے، کہ کتنی بری جگہ ہے جہاں ان کو زبردستی بلایا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے. پھر آگے پھر ایک اور منظر ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں گھر کی، یعنی آپ پہلی بنیادیں ڈھونڈی، اس کا بھی ایک عجیب دلچسپ قصہ ہے کہ کیسے وہ ملی تھی ان کو. لیکن بنیادیں وہی تھی جس پہ شروع سے خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، لیکن اوپر کی عمارت نہیں سمجھ آ رہی تھی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بتائی تو اب ابراہیم علیہ السلام انہی بنیادوں پہ دیواریں کھڑی کرنے لگے. یہ جو لفظ ہے نا القواعد، قاف عین دال اس کا روٹ ہے، قاعدہ کی جمع ہے. یہ جو آپ بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں نا، وہ بھی یہی لفظ ہے. وہ کیا آتی ہے؟ بنیاد. وہ ٹیڑھی ہو گئی تو سارا قرآن غلط ہو جائے گا نا. تو کہا کہ جب حضرت ابراہیم گھر کی بنیادیں بنا رہے تھے، وہ اسماعیل، یہاں بھی وہی انداز ہے، بنا ابراہیم رہے تھے، ہیلپر اسماعیل تھے. یہاں یہ نہیں کہا، شروع میں اگر آپ عربی کو تھوڑا سا دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعَانِ إِبْرَاهِيمَ، یا دونوں کا لفظ کٹھا نہیں آیا. پہلے ابراہیم کی بات کر کے کہا وہ اسماعیل، اور اسماعیل بھی تھے. ساتھ ہی بات کیا تھی؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے. اللہ اکبر. ربنا کا جو لفظ ہے نا، یہ اصل میں یا ربی تھا، یا ہٹ گیا، محذوف ہے تو ربنا ہو گیا. یہ خاص نام ہے جس کے ساتھ نبیوں نے دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اور سب سے ہی مانگ سکتے ہیں ہم سب کے ذریعے سے، رحمان، رحیم. لیکن رب کے لفظ میں وہ درجہ ہے کہ جو واقعی بندے کو ماں والی محبت یاد دلاتا ہے. رب کیا ہے؟ رب کون سی ذات ہے؟ ذرے کو کمال تک پہنچانے والی، ایک چھوٹی سی چیز کو بڑھانے والی. تو محبت کی بات ہے، اتنی بڑی سعادت نصیب ہو گئی، لیکن کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی روب نہیں، کوئی اپنے نام کی وہاں تختی نہیں لگا دی. کبھی آپ جائیں حرم میں اور وہاں ڈھونڈیے گا بیت اللہ، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کہیں کونے میں لکھا ہوا میڈ بائے ابراہیم اور اسماعیل. اس لیے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے نام کی تختیاں نہیں لگواتے. ان کو غم ایک ہی ہے کہ تقبل منا، اس لیے کہ اصل چیز قابلیت نہیں ہے، قبولیت ہے. آپ کتنے بھی قابل ہو جائیں اور دوسرا فریق آپ کو قبول ہی نہ کرے، تو آپ سوچئے کہ آپ کی قابلیت کس کام کی. ایک لڑکی ہے، وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کا شوہر اس سے بات نہ کرے، اس سے اس کا دل نہ خوش ہو، تو اس کی قابلیت بیکار ہے. اصل بات کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی قبول کتنا کرتا ہے. جب کوئی نیکی کی جائے تو یہ سوچ کے کہ بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، یہ سوچئے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں، اسی سے پھر ساری من مانی قسم کی نیکیاں نکل جائیں گی، اس لیے کہ اس نے تو کہا ہی نہیں یہ کرو اور ہم وہ کرنے لگ گئے۔ اور قبولیت کے لفظ میں ایک چھوٹی سی بات بھی چھپی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر کے اس کے بدلے میں مجھے بھی کچھ دے۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تو یہ قبولیت کوئی ایسی قبولیت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ بس ہم نے دے دیا۔ مثال دیتی ہوں کہ میں آپ سے کہوں، مثال دوں گی ظاہر ہے بات سمجھنے کے لیے، میں عائشہ سے کہتی ہوں کہ عائشہ آپ یہ قلم قبول کر لیں یا آپ لے لیں، اس میں کئی لفظ ہو سکتے ہیں، عطا کرنا، دینا، لینا، لیکن جب میں کہوں گا کہ آپ اس کو پلیز قبول کر لیں، تو اس قبولیت میں اندر ایک چیز جذبہ چھپا ہوتا ہے، وہ کیا کہ اب اس کے بدلے میں آپ بھی مجھے کچھ دیں۔ سمجھیے گا، میں آپ کو بھی اس کی تھوڑی سی مثال دیتی۔ اب وہ دینے کی صورت میں ضروری نہیں کہ مجھے یہ کوئی قلم ہی دیں یا مجھے پیسے ہی دیں، بلکہ کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس کی قبولیت کہ اس قلم سے یہ بہت اچھی چیزیں لکھیں۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ رشتہ قبول کر لیں، جب آپ کسی کے سامنے کوئی رشتہ ڈالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کو قبول کر لیں، تو کیا مطلب ہے لے کے چلے جائیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو قبول کرے، اب اس کو آپ اور ہمارا تعلق بڑھے گا، ہم اور ایک دوسرے سے ملیں گے، تو قبولیت میں بعد میں بھی کچھ لیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو کہا جائے یہ لے جاؤ، اس کے بعد ساری زندگی کو شکل نہ دکھائے، اب آپ لڑکی دے دیں، اس کے بعد اگلے کہ آپ کون ہوتے ہیں، جائیں جی ہمیں مل گئی، آپ کے نہیں، آپ نے قبول کی تھی، اور قبولیت میں جواب میں کچھ نہ کچھ لینا ہوتا ہے۔ تو کہہ دے رب بنا تقبل منا، ابراہیم کو کیا چاہیے تھا رب سے اس کے بدلے میں؟ ابراہیم کو چاہیے تھا اس کے بدلے میں اپنے رب کی رضا، اس لیے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہیں چاہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں دینا شروع کر دے، وہ تو کہہ رہے اللہ بس تو قبول کر لے، اگر تیری نظروں میں رچ گیا، تیری نظروں میں اس کام کو قبولیت مل گئی، تو بس پھر اس کے بعد ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، یہ خدمت قبول کر لے، اس محنت اور مشقت کو قبول کر لے، یہ جو تیرے لیے اتنی دور آ کے بیٹھے ہیں، کہاں ملک شام، سر سبز و شاداب، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی برکت والی جگہ کہا، سر سبز تھی، اس کو چھوڑ کے کہ ویرانے میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ بس تو اس کو قبول کر لے، ہمیں تو یہ چاہیے۔ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اے اللہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا سن رہا ہے؟ ہماری ان دعاؤں کو سن رہا ہے، اور کیا جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں مچل رہا ہے۔ تجھے پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اس گھر کو کیوں بنا رہے ہیں، ہم اس ویرانے میں تیرا گھر کیوں بنا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ یہ جگہ آباد ہو جائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ایسا ہی نہ ہو کہ صرف یہ گھر بنا کے ہم چلے جائیں، بلکہ اللہ ہمیں اپنا متی بھی رکھنا، یعنی اس گھر کو آباد رکھنے والا بھی رکھنا، یہ نہیں کہ نیکی کا اتنا بڑا تمغہ تمہارے نام پہ لگ جائے لیکن ہمارے اندر تیری اطاعت نہ ہو۔ مسلمین، دو مسلم، باپ اور بیٹا، ذرا تڑپ محسوس کیجئے ابراہیم کی دعاؤں کی، کتنی سمجھ ہے، پہلے گھر بنا رہے ہیں، پھر قبولیت کی بات کر رہے ہیں، پھر کہا کہ صرف یہ نہ سوچو کہ بس گھر بن گیا تو اب ختم ہو گئی بات، کہا نہیں اس کے بعد بھی ہمیں مسلمان رکھنا، اس لیے کہ بعض نیکیاں انسان کو پھر نیکیوں سے دور بھی رکھ لیتی ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ بس اب تو بہت اچھے کام کر لیے، وہ اتنا کچھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنا متی بنا لے، ہم ذرا سوچیں کہ ہم کیسے فخر کر سکتے ہیں کہ کوئی نیکی کر لی ہے تو بس اب پوری ہو گئی، نہیں، اس لیے کہ بندہ مومن کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میری نیکی چھن نہ جائے، میرے کیے کرائے پہ پانی نہ پڑ جائے، اس لیے کہتے ہیں اللہ اس کے بعد اور نیکیوں کی بھی توفیق دینا، اور صرف مجھے ہی نہیں اور اسماعیل کو نہیں، بلکہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولادوں کو بھی۔ پیچھے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِ، اور میری اولاد، تب اکیلے تھے نا، اب ساتھ بیٹا کام کر رہا تھا تو کہا کہ اللہ ہماری اولادیں، یعنی میری بھی اولادیں اور میرے اسماعیل کی اولادوں کو بھی فرما بردار رکھنا۔ اُمَّتَم مُسْلِمَتَن لَكَ، ایک امت اٹھانا اس میں سے جو مسلمان ہو، جو فرما بردار ہو تیرے لیے۔ اے اللہ یہاں سے وہ امتیں اٹھا، وہ نسلیں اٹھا کہ جو تیرے آگے متی ہوں، تیری فرما بردار ہوں، وہ نفس کی غلامیاں کرنے والیاں نہ ہوں، وہ شیطان کی باتیں ماننے والیاں نہ ہوں، بلکہ تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں. وارینا مناسکنا، گھر تو بنا دیا، اب اس میں کام کرنے کا طریقہ بھی سکھا. منسک کی جمع، طریقہ عبادت کو کہتے ہیں، خاص طور پہ حج کے مناسک کے لیے یہ لفظ آتا ہے. نسک کہتے ہیں قربانی کو، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا، کلین اپ کرنا. کیوں؟ کیونکہ قربانی بھی بندے کو پاک کر دیتی ہے گناہوں سے. دیکھیے کتنا پیارا طریقہ کار ہے، گھر بن گیا، عمارت تیار ہے، اخلاص کے ساتھ اینٹیں لگ رہی ہیں، دوسروں سے کروانے کی بجائے خود کر رہے ہیں، چندے مانگنے کی بجائے اس پہ اپنی جان اور اپنا مال بھی لگا رہے ہوں گے اگر کچھ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اولادوں کو بھی لگا لیا، اولاد کے ساتھ ہی ساتھ کہا اب ہمیں اس کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق دینا. یہ نہ ہو کہ مسجد تو بنوا دیں اور کبھی وہاں جا کے نماز پڑھنا نصیب ہی نہ ہو. یہ کر کے بھی نہیں خاموش، کہا اب طریقہ بھی تو بتا. وارینا منا سکنا، سکھا. آرینا کا لفظ راس ہے، دکھا. حالانکہ آپ دیکھیے طریقے دیکھے نہیں جاتے، سیکھے جاتے ہیں. آرینا کیوں کہا؟ ایک ہوتا ہے سکھانا، لکھی ہوئی چیز دے دی، ایک ہوتا ہے ڈاکیومینٹری بنا کے دکھانا. آج کے دور نے اس کو ثابت کر دیا، آڈیو ویژول ایڈز جو تعلیم کے دوران ہوتی ہے. مشاہدے کی بات ہے کہ زبانی جو بات کی جاتی ہے نا، اس کو سن کے اتنا یاد نہیں انسان رکھ سکتا جتنا کام کو کرتے ہوئے دیکھ کے رکھا جائے. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں آپ کو اگلی آیتوں کے ساتھ حج کا پورا طریقہ بتا دوں زبانی، جو جا چکے ہیں وہ تو الحمدللہ سمجھ جائیں گے، باقی کچھ سمجھیں گے کچھ نہیں. اور اگر اس کی بجائے آپ کو ایک ڈاکیومینٹری دکھا دی جائے کہ حج کے طریقے اور یہ گھر ہے، یہ ابراہیم نے بنایا، یہ اسماعیل نے بنایا، تو وہ نقش ہو جائے گا. اس لیے کہہ رہے آرینا دکھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا ان کو. اللہ نے اس دور میں بھی یہ ڈاکیومینٹریز کروا کے دکھا دی، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وتوب علینا، اور ہمیں معاف بھی کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے. یہ کیا بات ہے، کوئی گناہ کا کام کیا؟ اتنی بڑی نیکی. میں سوچتی ہوں کہ اگر کوئی رشک کر سکے تو وہ ابراہیم پہ کرے. اور اگر وہ لا حسد الا فی اثنتین والی بات کہ کوئی حسد نہیں جائز سوائے دو لوگوں کے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اپنا مال دن رات اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، اور ایک وہ جس کو اللہ نے علم اور حکمت دی اور وہ اس کو لوگوں میں لگا رہا ہے، اس کی دلیل پہ آپ دیکھیں تو رش کیا جا سکتا ہے ابراہیم پہ. کتنے لوگ آتے ہیں اس جگہ پہ، خانہ کعبہ آباد رہتا ہے حج اور عمرہ کرنے والوں سے، ایک ایک بندے کے قدم جو وہاں پڑتے ہیں، یہ کس کے نام پہ صدقہ جاریہ جا رہا ہے؟ یہ ابراہیم اور اسماعیل کو اجر مل رہا ہے. یاد رکھیے جب کام کرنے والوں کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے نا، تو اللہ اس نیکی کو نہ صرف یہ کہ قبول کرتا ہے بلکہ اس کا اثر نسل در نسل رکھتا ہے. ایک وہ بھی بندہ ہے کہ جس نے اپنی محنت سے گھر بنا دیا، پتھر ڈھوئے ہوں گے، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، اور اللہ نے اس کو اتنی برکت دی کہ قیامت کے دن حیران رہ جائیں گے اپنے صدقہ جاریہ کو دیکھ کر. ہر سال آپ کو تو لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، ابراہیم تو کبھی مانیں گے ہی نہیں کہ اللہ یہ وہی ویرانہ ہے. اس وقت سر ابراہیم کے دل کو ٹٹول کے دیکھیے، اگر دنیا میں کسی لمحے کے لیے ان کو بھیجا جائے جو ناممکن ہے، قیامت سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا، لیکن بالفرض محال اگر کوئی آ جائے اور آ کے ایک جھلک دیکھ جائے خانہ کعبہ کی، تو میرا حال ہے کہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ اللہ تو نے اتنا قبول کیا، تو اتنا قبول کرنے والا ہے، ہم نے تو ایک کمرہ بنایا تھا تو نے اس کو اتنا بڑھا دیا. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کام کرتے ہوئے انسان کے اندر اخلاص ہو. جب اخلاص ہو اور طریقے اللہ سے پوچھے گئے ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی کا غم لگا ہونا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پتہ نہیں کتنا بڑھا دے. آج ابراہیم نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ ہو نہ ہو وہ کام موجود ہے. ایک وہ وقت ہے کہ کچھ لوگ لگاتے بھی ہیں اور مسجدیں ویران ہیں. مجھے اتنا رحم آتا ہے ان لوگوں پہ، کسی پہ کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا لگایا ہوا ٹھیک نہیں تھا یا اس کا غلط تھا، لیکن قسمت کی باتیں ہیں نا کہ لوگ مسجدیں بناتے بھی ہیں اور وہ خالی پڑی رہتی ہیں. کہاں گئے وہاں چندے دینے والے اور وہاں لگانے والے پیسے؟ اور ایک ابراہیم کی ذات تھی کہ جو اتنا کر کے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نسلوں کے بعد وہاں برکت رکھی. اصل اخلاص کی بدولت ہے، اللہ نہیں قبول کرتا مگر طیب. روایت میں آتے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ نہیں قبول کرتا سوائے پاک چیزوں کے. جذبے بھی پاک ہونے چاہیے، کمائی بھی پاک ہو، ارادے بھی پاک ہوں، اللہ کے دین کو بلند کرنا مقصود ہو، اپنے ناموں کی بات نہیں ہے. اور طریقہ بھی اللہ سے پوچھا. آج اگر ہم جگہ بنا بھی لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں پھر اس پہ اتنا ہی اہتمام کریں کہ وہاں جو کام ہوگا وہ اللہ کی اور رسول کی رہنمائی کا ہو، اور کر کے بھی ڈرے. کوئی فخر نہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. آج تو ہم فخر کرتے ہیں، یہ ہم نے کیا جی، آپ کو کیا پتا یہ کام ہم نے کیا. تو اللہ قبول کرے، اللہ مبارک کرے آپ کو. لیکن ابراہیم اور اسماعیل نے کوئی بھی احسان نہیں جتلایا. اب گھر بن چکے ہیں، اپنی ہدایت کی دعائیں مانگ چکے ہیں، وہاں عبادت کے طریقے مان چکے ہیں، اور اب کس کی کمی رہ گئی؟ سوچئے ذرا. اللہ کے نام پہ گھر بنتا ہے، گھر موجود ہے، طریقہ بھی پوچھ لیا، اب کرنا کیا ہے؟ آگے آپ پڑھیں گے اس کی، میں آپ کو کوٹ کراؤں گی انشاءاللہ تعالی، کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لیا ورز کہلا ہو. اور سورت حج میں بھی ہم پڑھیں گے جا کے کہ اللہ تعالیٰ یجبا الہی، لوگوں کے دل اتنے اس میں آ جائیں، مصابتن میں لوگ بھی مانگ چکے ہیں. جی آپ بتائیے فضل. استاد مانگ رہے ہیں اس لیے کہ جگہ ہے، کمرہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، پڑھانے والا کوئی نہیں. اس لیے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولم منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اب ایک رسول کو بھیج دے، انہی میں سے ہو. مراد کیا کہ ان کی زبان سمجھتا ہو، یہ اس کی زبان سمجھیں، کوئی بیریئر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. کیا کرے؟ اب کیوریکلم دے رہے ہیں. رسول مانگ لیا جو ایک معلم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم تھے. دعا مانگ لی کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں اچھا سا رسول بھیج دے جو لوگوں کو تعلیم دے. کیا دے گا؟ چار نکاتی ایجنڈا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کس نے سکھائی؟ ارینا مناسکنا. دعائیں مانگ کے جب کام شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتا ہے کہ وہاں کیا کام ہوگا. طریقہ تعلیم بتا دیا کہ جو استاد آئے گا کہ اپنی مرضی سے کام کرے، جو دل چاہے کرے، لوگوں کو بس خوشخبریاں سناتا رہے، لوگوں کو بیٹھ کے تعویذ کھول کھول کے دیتا رہے کہ آتے جاؤ اور لیتے جاؤ، یہ کرے. بس لوگوں کو فضیلتیں سناتا جائے جنت کی اور ان کو محلات کی خبریں دیتا جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ رسول بھیج، انہی میں سے ہو، یعنی ان کو سمجھے، ان کے ماحول کو جانتا ہو، اور کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک. پہلا مرحلہ، جو ان پہ تیری آیتوں کو پڑھے. مراد کیا ہے؟ کہ ان کو تیرا کلام پڑھنا سکھائے. یہ ہے وہ چیز جو نصاب میں تجوید اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے نام پہ شامل ہوتی ہے. آج کوئی کیوں نصاب بنائے؟ لوگ تو اسی پہ اتنی دیر کر دیتے ہیں، ابھی ہمارا نصاب ہی نہیں بنا، ابھی ہم نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے. نصاب تو بنا بنایا ہے، ہم کیا آپ کو بتائیں گے؟ نصاب تو 1400 سال پہلے سے رائج ہو چکا، اور آج سے کتنے سو سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ نصاب منتخب کر دیا کہ ان کو قرآن پاک کی آیتیں سکھائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ دوسری چیز ہے، تعلیم کتاب. صرف لفظ پڑھنے نہیں سکھائے، مخارج اور ان کے رولز ٹھیک نہ کرائے بلکہ تعلیم بھی دے. اور یعلم، علم یعلم تعلیم، یہ کہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانا. باب تفیل ہوتا ہے جس میں گریجویلٹی ہوتی، تھوڑی تھوڑی رم جم رم جم، تھوڑی تھوڑی بارش، تھوڑی تھوڑی بارش جو اندر تک چلی جاتی ہے. کہا کہ اللہ
وہ ان کو تعلیم بھی دے گا. پتہ کیا چلا کہ حتیٰ کے صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھے ان کو بھی تعلیم کتاب کی ضرورت تھی. آج وہ لوگ جو عرب گھروں میں پیدا ہوئے جن کی مدر لینگویج عربک ہے ان کو بھی اس کتاب کی تعلیم کی ضرورت ہے. اس میں پھر آ جاتی ہے تفسیر، لفظی معنی، اس کی وضاحتیں، تاکہ آپ اس میں سے صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. اور تیسری چیز والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھائے. حکمت سے یہاں دو چیزیں مراد ہیں. ایک تو حکمت سے مراد ہے کہ وہ تفسیر جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے قرآن پاک کی، یعنی یہ نہ کہ من مانے مانی پہنا دے کتاب کی آیتوں کو، بلکہ حدیث کے ساتھ ساتھ رہے. قرآن کی وہ تفسیر جو حقیقت میں سلف اور اسلاف نے کی. اور الحکمہ کے لفظ کو الگ رکھیں تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی الکتاب کے بعد الحکمہ آیا ہے تو اس سے مراد سنت ہے، یعنی والحکمت سے مراد حدیث ہے. حدیث کا علم دے لوگوں کو، اللہ کے نبی کی حدیثیں سکھائے. کبھی وہ طہارت کے مسائل کی صورت میں، اور کبھی وہ عقیدے کی باتیں، اور کبھی نماز کے مسائل، لیکن لوگوں کو اصل ٹیکسٹ پڑھائے جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا. بس اتنا ہی کافی ہے، ہو گئے یہ سارے مضمون کا نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، آخری کام کیا ہے کہ ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کے دلوں سے دنیا کی محبتوں کو کھرچ کے آخرت کی محبت ڈال دے، ان کو پیوریفائی کر دے، ان کے عقائد کا تزکیہ کرے، سارے غیر اللہ نکل جائیں وہاں سے، ان کے اخلاق کا تزکیہ کرے، جھوٹ، غیبت، بدگمانیاں ساری نکل جائیں، ان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا تزکیہ کرے کہ یہ ظاہری طور پہ بھی خوبصورت انسان بن جائیں، یہ چلتے پھرتے قرآن بن جائیں، ان کے اندر تحمل آ جائے، ان کے اندر عاجزی آ جائے، ان کو ہنسنے کا، ان کو بولنے کا، ان کو چلنے کا طریقہ سکھائے کہ ان کے دلوں کو اتنا پاک کر دے کہ اس دنیا سے زیادہ ان کو اس دنیا کی فکر لگ جائے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا. ساری دعائیں مانگ کے کہا، بس میرا کام تھا دعائیں مانگنا، اصل غلبہ تیرے ہاتھ میں، اور تو ان میں سے وہی کرے گا، اور کب کرے گا؟ جب تیری حکمت کے مطابق ٹھیک ہوگا. یہ دعا کب مانگی جا رہی ہے؟ کعبہ کی تعمیر کے وقت. قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کب ہوئی؟ 4000 سال کے بعد. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. آج ہم کہتے ہیں ادھر سے دعا کریں اور ادھر پوری ہو جائے. کسی مفسر کی ایک کمنٹ ہے کہ دعا خلیل نے بھی مانگی تھی کہ اللہ نبی کو بھیج، اور وہ 4000 سال کے بعد پوری ہوئی. اور دعا محمد رسول اللہ نے بھی مانگی کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن خشام سے تقویت دے دے، اور صبح دعا مانگی اور شام کو قبول ہو گئی. اللہ جب جس کی قبول کرے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کا خواب، اور عیسیٰ کی بشارت، اور ابراہیم کی دعا ہوں. کیسے؟ ماں کا خواب کیسے؟ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی آمنہ حمل سے تھی تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی پھوٹی ہے کہ جو ملک شام کی طرف گئی ہے، یعنی اس سے دنیا میں روشنی ہو گئی. اور عیسیٰ کی بشارت کیسے؟ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، غالباً سورۃ صف میں آتا ہے، قرآن پاک میں روایتیں آئیں گی کہ انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی گئی تھی. حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اور ابراہیم کی دعا کیسے؟ یہ دعائیں ہیں ابراہیم کی، دعائے خلیل، ید بیضہ، ایک شعر بھی ہے کچھ اس قسم کا. تو یہاں پہ اب ابراہیم علیہ السلام کا وہ پہلا حصہ پورا ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالی سے ایک گہرا تعلق رکھا. اللہ نے ان کو امامت کے لیے چنا، انہوں نے اولاد کے لیے دعا مانگ لی. اللہ نے کہا ظالموں کو نہیں ملے گا. امامت کی عملی صورت کیا ہوئی کہ گھر بنائیے، شروع کیجئے بنیادوں سے کام. لیڈر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف روپ ڈالے، کسی قوم کا سید جو ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، وہ پھر گندگی بھی اٹھا دیتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لگایا، گھر بنا رہے ہیں اور بناتے بناتے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہم ذرا سوچیں اپنے آپ کو، ہم کوئی نیکی کا کام کریں اور جب کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا ساتھ ساتھ دعائیں ہوتی ہیں اور کیا قبولیت کا فکر ہوتا ہے کہ بس قابلیت ہی بڑھاتے جاتے ہیں، قبولیت کا فکر ہے۔ پھر اولاد کے لیے دنیا میں ہی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہی سارے کاموں کے لیے چنا، کن امتحانوں میں چنا، اگلے رکوع کے ساتھ انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ نوٹ کر سکیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو چنتا ہے۔ اور ابھی آپ سمجھیں تو اس رکوع کی تفسیر نہیں ہوئی، یہ ایک سٹریچ میں ہم نے اس کو اکٹھا کیا ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام مختلف باتوں کے دور سے گزرے اور اس کے ساتھ ان کا معاملہ درست ہوا۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کریں، تلاوت سنیں گے۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ آج کا لیسن آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ جی کتنا پاورفل لیسن تھا نا. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے, شکر ہے. بہت اچھا لگا, بیوٹیفل لیسن. پورا قرآن ہی بہت بیوٹیفل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس میں سے موتی چننے والا بنا دے. الحمدللہ. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ مل کر اس کو دیکھ لیتے ہیں. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. آمین. جی آیت نمبر 122 سے انشاءاللہ دیکھیں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو. اللتی انعمت علیکم, جو انعام کی میں نے تم پر. اور پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ انی فضلتکم, اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو پورے عالمین پر. اب یہاں پر کون سی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں؟ نبوت کی نعمت, ویری گڈ ماشاء اللہ. اور فضلتکم, فضیلت دی میں نے تم کو ساری جہاں والوں پر, یعنی کہ ان کو امامت کے لیے چنا تھا نا, اپنے دور کے بہترین لوگ تھے. جی ہاں, کتاب دی تھی, چنا تھا. اب دیکھیں, اور نعمتیں کب چھینتی ہیں لوگ کسی سے؟ اللہ نے ان کو چن لیا تھا. بالکل. کب نعمتیں چھنتی ہیں؟ جب عمل نہیں کیا جاتا, جب اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا, جب شکر ادا نہیں کیا جاتا, جب قدر نہیں ہوتی. گڈ ماشاء اللہ. جب عمل نہیں کرتے, ویری گڈ ماشاء اللہ. اب دیکھیں آگے بھی ہمیں آیت نمبر 123 سے کیا پتا چلا ہے. یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو کیا پتا چلا, اگر ہم کہیں کہ چلیں ایک جملے میں اس کا آنسر کر لیں, کیا دیں گے آپ ایک آنسر؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا, اور کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی, فائدہ نہیں دے گی, اور نہ مدد دیے جائیں گے. نو ون ول ہیلپ. جی ہاں, ریکمنڈیشن از ریکمنڈیشن. ٹھیک, کہ دوسری کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آئے گی. اٹ از ناٹ آرڈر. بالکل, ہر انسان کی جواب دہی ہوگی, اپنے اعمال صرف کام آئیں گے. بالکل, کسی کی کوئی مدد نہیں ہوگی. تو اللہ کا چناؤ کس کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ اللہ کا چناؤ, علم. اللہ کس کو کب چنتا ہے؟ علم کی بنیاد پر چنتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کیا یہاں پر عمل کی بات ہے کہ اپنی نعمتوں کو ہمیں یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن نعمتوں سے کیا کیا نعمتیں نہیں دے رکھی, ہم اسے گننا چاہیں تو گن نہیں سکیں گے, ہے نا. آتا ہے نا کہ وہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, اگر ہم گننا بھی چاہیں گے تو ہم نہیں گن سکیں گے. بالکل, اخلاص کے ساتھ. اب پھر آگے 124 میں یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا, تو ایسا لگتا ہے کہ بس کچھ اب اس دنیا میں ہم کرنے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں, ہے یا نہیں؟ وائس ڈبل ہو رہی ہے جی. اب ٹھیک ہے آواز, چلے الحمدللہ. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی, اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے, ہے نا. تو کیا پتا چلا کہ آزمائش میں کب پورا اترتا ہے انسان؟ کیا ہمیں یہاں سے کیا پتا چلا, ابراہیم علیہ السلام کو کب چنا گیا, امامت کب ملی؟ جی آپ لوگ دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے چند باتوں اس کے رب نے چند باتوں سے چن لیا اور پورا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے لیے چنا, صبر یقین اور جاتا ہے جس کو وہ چنتا ہے. ٹھیک ہے, جب آزمائش پر پورا اترتا ہے بس وہ ٹیسٹ جی ہاں فلفل کر دیا, چننے کے لیے آزماتے ہیں. بالکل الحمدللہ. تو ہمیں بھی یہاں سے کیا پتا چلا کہ اخلاص, جب انسان میں اخلاص ہوگا نا تو وہ ایک انسان بھی سب کچھ کر جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص آزمائش کے ساتھ ہوا اور وہ اس میں پورا اترے, جو حکم ملا وہ خوشی سے کرتے چلے گئے, ہر حال میں ثابت قدم رہنا. بالکل آگے سے ہمیں یہی پتا چل رہا ہے نا. تو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کو نفع کا بنانا چاہتے ہیں نا تو اس کو آزماتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آزمائش آئے گی ہے نا, اور یہ آزمائش کوئی بھی ہو سکتی ہے نا, کوئی بھی ہو سکتی ہے, ہم کچھ بھی آزمائش کو کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی آزمائش ہو سکتی ہے. لیکن کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا کیا چاہتے ہیں, آزمائش کیوں آتی ہے چلے یہ بتائیں, ہر حال میں ثابت قدم رہنا چاہیے. بالکل. اور آزمائش کیوں آتی ہے, اللہ تعالیٰ نکھارنا چاہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا پورا اترتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آزمائش کے بغیر ہم اس دنیا سے چلے جائیں, ہر صورت ہر حال میں آزمائش آئے گی. جی ہاں, کھرا کھوٹا دیکھنا چاہتے ہیں جی ہاں, کہ اللہ کے کام کا کون ہے نا. تو اس لیے اس میں ثابت قدم. دیکھیں آگے بھی ہمیں یہی پتا چلا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پورے اترے, اس ٹیسٹ میں پورے اترے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے امام. جب ٹیسٹ میں پورے اترے تو چنے گئے نا, تو کیا ضروری ہے چنے جانے کے لیے, آزمائش میں پورا اترنا. امامت کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے دین کو مکمل کرے, صبر کرے, اور اس میں صبر کی بہت ضرورت پڑے گی, بہت صبر, قدم قدم پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے, اور یقین توکل اللہ پر. اور اللہ, اور دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہاں تک کیا نظر آ رہا ہے, اللہ پر توکل, اللہ سے محبت ہے نا, اللہ کا قرب, ایمان کی پختگی, یہ سب چیزیں جب جمع ہوتی ہیں جبھی تو انسان اتنے بڑے بڑے کام کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں آگے اللہ جب امامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا تو کیا فرما رہے, کس کی فکر ہو گئی, اولاد کی فکر ہو گئی. جی ہاں, اللہ کے ہر حکم پر ماننے والے تھے نا, اور آگے دیکھیں اولاد کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ جو نعمت مجھے ملنے جا رہی ہے کیا میری اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فائدہ کس کو ہوگا, کس کو فائدہ ہوگا, جی ہاں ظالم کو فائدہ نہیں دوں گا, فائدہ اسی کو ہوگا نا جو اس کا اہل ہوگا, جو کوشش کرے گا. کوشش کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملے گا نا, قربانیاں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملے گا, عمل صالح کرے گا. بالکل. اب پھر آگے, اب ہمیں جب امامت کے لیے چن دیے گئے تو کیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب مرکز بنانے کی بات ہوئی نا. اب اس آیت سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے, پہلے تو دیکھیں مقام ابراہیم مصلی کی بات ہوئی, مصلی سے کیا مراد ہے, یہاں سے کس کی طرف اشارہ ملتا ہے ہمیں. جی ہاں, نماز کی جگہ, اور جو طواف کے بعد, عمرے کے طواف کے بعد جو نماز کے لیے دو نفل پڑھی جاتی ہے اس کی بھی ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, اور پلیس آف پریئرز بالکل ٹھیک ہے, اور دیکھیں عبادت کا مقام, دعا کی جگہ بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں پھر ایک اور ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ انسان کی عبادت کے لیے ایک مرکز چاہیے ہوتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ مرکز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا ذمہ داری دی, کیا حکم دیا, اس کے آگے ہمیں اور کیا پتا چل رہا ہے کہ کیا کرو, رکوع کرنے والے, طواف کرنے والوں کے لیے, اتکاف کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے کیا رکھو, جگہ کو پاک رکھو, اس گھر کو پاک رکھو, ہے نا. تو بیت اللہ کو پاک رکھنے سے کیا مراد ہے؟ صرف صفائی مراد ہے. پیوریفائی کرو, پاک رکھو ہر برائی سے, شرک سے پاک رکھو, بتوں سے پاک رکھو, بالکل دل بھی صاف ہو. بالکل ہمارے لیے بھی دیکھیں یہاں پر کون کس عمل کی بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے, اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں کتنی خوبصورت, مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کو دیکھیں تو ایسا دل لگتا ہے کہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, ہے نا. آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں؟ کیا دعائیں مانگی؟ کہ اس شہر کو امن والا بنا دے. جی ہاں, اور ہر چیز کا ثمر اور ہر چیز کی سہولت مانگ رہے ہیں, ہے نا. اور یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہاں پر دیکھیں کافروں کو ملنے والا تھوڑے سے فائدے کی بات ہوئی, ہے نا. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو قلیلن سے کیا پتا چل رہا ہے کہ کافروں کو ملنے والے تھوڑے سے کیا مراد ہے؟ لفظ ون قلیلن. جی ہاں, اللہ تعالیٰ سب کو دیں گے. اب یہاں پر دیکھیں یہ کون سا فائدہ, یہ دیکھیں ایک دو مہینوں میں استعمال ہوا ہے نا. جی ہاں, دنیا دنیا جو دنیا میں کمائیں گے وہ دنیا میں تھوڑا ہی ہوگا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, یعنی دنیا کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے نا, اس کا یہ مطلب ہوا. اور اللہ کی نظر میں دنیا کے فائدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا. یا پھر تھوڑے دنوں تک نفع دیا جائے گا پھر نہیں ملے گا, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح نہیں کر لیتے جب تک نہیں ملے گا. تو جب تک آخری نبی نہیں آ جاتا ان کو عیش کرنے دو, یہ بھی مطلب بنتا ہے. اور پھر آخری انجام ان کا آگ کی طرف ہوگا. تو آخرت کے فائدے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھے جو اس دنیا میں کچھ کر کے جائیں گے, کوششیں کری ہوگی جنہوں نے. اب آگے دیکھیں آیت نمبر 27 میں بھی کیا پتا چل رہا ہے. 27 اینڈ آنورڈس اگر ہم دیکھیں, بہت خوبصورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی دعا کیا ہے کہ ربنا تقبل منا, کہ اے اللہ قبول کر لے ہماری. کیا مراد ہے یہاں سے؟ ہمارے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں, نیکی کر کے عاجزی پر اللہ قبول کر لے. بالکل قبولیت, قابلیت نہیں بلکہ قبولیت. بالکل گھر بنا دیا لیکن فائنل یہ ہے کہ رب ہماری قبول کر لے. بالکل دیکھیں اب فکر کس چیز کی ہے, حالانکہ دیکھیں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اس وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں, اور یہ کتنا عظیم کام ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی نظر کام پر نہیں ہے بلکہ قبولیت پر ہے. اصل چیز قبولیت ہی ہے نا, ہے نا. دیکھیں ہمارے لیے بھی یہاں پر کیا عمل کی بات نکل رہی ہے کہ ہمیں بھی نیک کام کر کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا بس اب تو ہم بس سب کچھ کر رہے ہیں. جی ہاں, بلکہ قبولیت کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نا. اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو ہماری خدمت کو قبول کر لے, ہماری محنت کو قبول کر لے. اگر اللہ نے قبول کر لیا تو یہ بات بنے گی, ورنہ تو نہیں بات بنے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری راستے میں جو بیٹھے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور راستوں میں جو بھی ہرڈلس آئیں گی اللہ تعالیٰ تو اسے قبول کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت جو ہے نا صرف اللہ کی رضا کرنے والی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لے, اور اگر جب اللہ قبول کرے گا تو ہی پھر قبولت ہوگی, ورنہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ السمیع العلیم ہے, سننے والا ہے, دعا کو سنتا ہے اور جانتا ہے کہ ہم کس کس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں, ہے نا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی جا رہی ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین، کہ بس ہمیں فرما بردار بنا دے، فرما بردار اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنا دے اور ہماری نسل کو بھی بنا دے. ہم اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں نا، کتنی خوبصورت دعا ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمین بنا دے، ہماری امت کو بھی مسلمہ بنا دے. کیا فرما بردار ہی میں کیا آ جائے گا؟ یعنی بتائیے آپ لوگ کیا آ جائے گا؟ ساتھ میں دیکھیں نیکی کا کام میں اولاد کو بھی لگا رہے ہیں نا، گھر بنایا، عبادت کے طریقے. اب یہاں سے ہمیں جو پتا چل رہا ہے نا، کیا پتا چل رہا ہے؟ جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ آج جو کام کر رہے ہیں نا کل بھی کرتے رہے. استقامت کی دعا ہے نا، ہدایت کی حفاظت کی دعا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہدایت مل رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھنا ہے نا. ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد ہمیں پلٹانا نہیں، ہم جو آج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کل بھی ہمیں کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم نے سیکھنے کا جو شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں آخر تک پہنچا دینا. اور پھر دیکھے گا جاتے آگے جاتے جاتے نا، ہمارا دل کرے گا ہی نہیں چھوڑنے کا. پھر ہماری دعائیں یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں مرتے دم تک ہمارا ساتھ رکھنا. جی ہاں، کنٹینیو اور مسلسل استقامت، یعنی فرما برداری کے دیکھیں کئی درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ یہ کہ ہم پہنچ گئے اور دوسرے درجے میں بھی ہمیں پہنچا دے اور نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرما دے، ہے نا. یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اور پھر اب اللہ تعالیٰ سے گھر بنانے کے بعد عبادت کے طریقے بھی یہاں پر سیکھ رہے ہیں. کیا ہے کہ وہ ارینا منا سکھانا، کہ تو اب ہم کو طریقے بتائے عبادت کے. اب حالانکہ حج کے بھی یہاں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے. کیا پتا چل رہا ہے یہاں سے؟ اپنی عبادت کے طریقے ہمیں بتا. کیا ہم نے یہاں سے سیکھا؟ کہ عبادت کے طریقے کون سکھائے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ سکھائیں گے نا. اور جو اللہ کے طریقے ہیں وہی ہمارے طریقے ہوں گے، اور اللہ اور سنت کے طریقے ہی سے ہماری عبادتیں سنت کے مطابق ہوں گی. تو عبادت بھی وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں دے گا. اور پھر آگے دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں، وہ تو والی نہ اور توبہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ کیا ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہم نہیں جانتے کہ ہم تجھ کو کیسے راضی کریں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا. ہمیں یہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے، ہم تو صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی مانتے بھی ہیں کہ ہم سے بہت سارے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہم صحیح راستہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا. ہماری دعاؤں کو اس طرح سے ہمیں مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے، بس تو ہم کو بتا کہ ہم تجھے کیسے راضی کریں. اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے راستے خود بخود کھول دے گا. اب دیکھیں در گزر بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے توبہ قبول فرما لے. کیا پتا چل رہا ہے کہ مسجد بنا رہے ہیں، دنیا کا بہترین کام کر رہے تھے، لیکن کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور تکبر نظر نہیں آ رہا. وہ تو والا ہی نا کہ اس کام میں جو غلطی ہوئی ہے اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہے نا. یہاں سے بھی دیکھیں ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ جو نیکی کری جائے نا اس کے بعد توبہ کی جائے. موسٹ مرسیفل ہے اللہ تعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ ابھی دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دعا حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی بہت سارے لیسنس ہیں نا. ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ غلطیاں ہوں گی ہمارے ہر کام میں، انسان تو پھر بھی پرفیکٹ نہیں ہے نا، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. پیغمبر یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہماری کیا بات ہے پھر نا، ہماری اس سے غلطیاں ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری غلطیوں پہ پکڑنا نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دینا. نیکی کرنے کے بعد بھی دیکھیں توبہ مانگی جا رہی ہے، تو ہر نیکی کے بعد توبہ کی جائے. یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے. اور دیکھیں یہ ساری چیزیں نا اخلاص سے ہوتی ہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے، کہ اللہ تو اسے قبول کر لینا اور اس کو بڑھا بھی دینا. اصل چیز نا اخلاص ہے، محبت ہے، قربانی ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی قربانیاں نظر آ رہی ہیں نا. جی ہاں، عاجزی ہے نا. ان کا انت التواب الرحیم، اور تو سب سے بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں آگے؟ اب کیا دے دے اللہ تعالیٰ سے، کیا بات مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب امت کی اصلاح کے لیے کیا بھیج؟ ایک رسول بھیج. ایک رسول بھیج. اور یہاں پر دیکھیں کیا پتا چل رہا ہے، جو ان میں سے ہو. بالکل ٹھیک ہے، جو ان میں سے ہو. اور کیا کریں یہاں پر دیکھیں، جو رسول کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے نا، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی خصوصیات بھی بتا دی گئی کہ رسول بھیج اور کیا دے وہ، کس طرح امت کی اصلاح کرے، کس بنیاد پر اصلاح کریں. الحمدللہ جو آپ لکھ رہے ہیں کہ انہی میں سے ہو، اور پھر کیا خصوصیات ہیں جو ہمیں تعلیم دے. جی ہاں، یتلو علیہم، جو سنائے تلاوت کرے. اس کے کیا معنی؟ جو پڑھے ان پر تیری آیات. کیا مراد ہے؟ جو تیرے حکم سنائے، تیرا کلام پڑھ کے سنائے. بالکل ٹھیک ہے، پڑھے، صحیح سمجھائے، ہے نا. اس میں تجوید بھی آ جائے گی، قرآن ہر چیز اس میں ہے نا. تجوید کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک طریقے سے پڑھنا. اور کیا کرے؟ یعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دے. تعلیم دینے میں بھی کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا، یعنی سمجھائے، تفسیر، لفظی معنی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بات یہاں پر ہے نا. اور کیا کرے؟ والحکمت. حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر دو چیزیں دیکھیں ہمیں پتا چلیں. کیا تھی؟ حدیث. جی ہاں، حکمت، قرآنی حکمت یعنی احکامات، اور دوسرا حکمت رسول، تفسیر جو آپ نے کی، اور سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. اور کیا کرے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرے. تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے. کس چیز سے تزکیہ کرے؟ دل کو صاف کرے، عمل صالح کے ذریعے تربیت کرے، برے اعمال سے بچائے، یعنی علم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی کرے، عقائد کی درستگی، جھوٹ، غیبت، ساری چیزیں آ جائیں گی نا. ظاہری نجاست سے پاک کرے، کفر سے، شرک سے، حسد سے، غیر اللہ سے. بالکل، ظاہر اور باطن دونوں آ جائیں گی، دنیا کی محبت سے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انکا انت العزیز الحکیم، اور بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. کتنی خوبصورت آیت تھی نا، ہے نا. اور دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کتنے اس ٹائم میں قبول ہوئی، کتنا ٹائم لگا آپ نے نوٹ کیا تھا؟ جی ہاں، 4000 سال کے بعد. تو ہمیں بھی دعا مانگنا نا چھوڑنا نہیں ہے، نہیں چھوڑنا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا بھی تزکیہ کر دے. اور اس تزکیے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن کو اپنے دل پہ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دل جب ہی نرم ہوگا نا، جب ہم اس قرآن کو اپنے دل پہ لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو پڑھا، جو سمجھا، اور اسے کرنے کی کوشش کری، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس دنیا میں عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ کل ہم اللہ کے سامنے جا سکیں اور کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی کوشش کر رہے تھے، ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ. چلے، اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ، اور آج کا لیسن ضرور ریوائز کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور اپنی عمل کے پوائنٹس بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہمارا پارا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.